العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإثرة الطيبين الطاهرين، أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. درس نمبر 635. اگر کے آج کے درس کے بارے میں یہ وعدہ تھا کہ مسائل وغیرہ باقاعدہ مذاکرے کا درس کیا جائے گا، لیکن جب میں بھی ٹھیک ہونے جاتا ہوں تو میرا مجمع مجھے ٹھیک نہیں رہنے دیتا، اور اسی کا نتیجہ یہ کہ یقیناً وہ والا وعدہ تو پورا ہوگا، یا درد دو حصوں میں ہو اور دونوں حصے وقت کی پابندی کے ساتھ توازن برقرار رکھتے ہوئے آپ کے سامنے لائے جائیں، مگر مسائل کی حد تک آج بھی ہمیں کچھ ادھر ادھر پھٹکنا پڑے گا. آئیے تقریر کے پہلے حصے کو وہیں سے شروع کریں جہاں گزشتہ درس میں یہ بات پہنچی ہے، اور سورہ نور کی جس آیت کو آج کے اس درس کے لیے سرنامہ کلام قرار دیا اس سے بھی یہ بات آپ کو یاد آتی ہوگی کہ ہمارا موضوع گزشتہ تقریر میں کیا تھا. یہ چیز بھی واضح کر دی جائے کہ یہ موضوع آج کے درس اس لیے بھی اہم ہے کہ آج ہی کی رات شب ولادت قرار پا رہی، اور ایک ایسی معصومہ کی ولادت کہ جن کے حوالے سے اکثر یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ باقی تمام احکامات مردوں کے ذریعے عملاً یا پریکٹیکلی پہنچائے جا سکتے، اس دیوالی زندگی ایک ایسا مسئلہ کہ جس میں بہرحال ایک فریق عورت بھی ہوتی، اس لیے ایک نمونہ عمل اسلام کے لیے ضروری ہے جو خواتین کی جانب سے ہو. یہ بات کلیت اس طرح سے تو نہیں ہے، لیکن مزید اس کی وضاحت کرنے جاؤں گا تو آج کا موضوع اپنی جگہ رہ جائے گا. چنانچہ ایک عام چلتی ہوئی بات ممبروں اور شہزادی کے حوالے سے لکھی جانے والی کتابوں میں ایک بڑا اہم مقصد سیرت سیدہ کا یہ بیان کرنا ہے کہ اسلام ازدواج یا شادی کے حوالے سے کیا طریقہ کار گھروں میں دیکھنا چاہتا. بس یہ تو صرف ایک ربط ملانے کی کوشش تھی کہ 19 جماعت الثانی کا آدھا دن ختم ہو چکا، چند گھنٹے باقی ہیں شب 20 لگنے، ایک ذرا بھی مناسب ہے. بات شروع وہیں سے کی جائے گی جہاں گزشتہ درس کے آخر تک بات پہنچی تھی، اور اس عنوان کو اس مختصر سے مجمع کے بجائے مجھے گزشتہ کل یا پرسوں باغ گہرا کے اس جلسے میں پڑھنا تھا جیسی ولادت کی مناسبت سے ہوا تھا، لیکن ایک تو یہ کہ جس وقت میرا بیان شروع ہوا تو صاحبان ایمان کی تعداد کتنی ہی تھی جتنی یہاں پر ہے، اور آثار یہ نہیں تھے کہ وہ تعداد بڑھے، اس لیے کہ اعلان شدہ وقت سے 40 منٹ تاخیر سے میں بیٹھا تو میرے حساب سے جس کو آنا تھا وہ آ چکے، تو بعد میں آنے والے ہوں گے ان کے حساب سے تو میری تقریر ختم ہو گئی ہوں گی، لیکن پتا نہیں کیوں بعد میں مجمع بہت بڑھ گیا جس کا میں نے اس وقت انتظار کیا کہ کاش پہلے سے مجھے معلوم ہوتا کہ یہ موضوع مجمع یہاں سے بیان کرنے کا، اور دوسرا خیال یہ تھا کہ بات جب یہاں ہے تو یہاں مکمل کر لی جائے. میں نے زندگی میں نہ تو کبھی یہ عہد کیا ہے نہ کروں گا کہ جو بات ایک بار بیان کی گئی اسے دوبارہ بیان نہ کیا جائے. علماء اور ذاکرین کے تو یہ عہد ہوتے ہیں. ہم جیسے طالب علموں کے لیے تو وہی چند رٹی ہوئی باتیں تو جو یہاں سن لی وہ بعد میں کبھی سنائی جائے گی. لیکن یہاں کا درس ایک گھنٹے کا کر دیا گیا تو یہ فضول باتیں کرنے کا وقت کہا. چنانچہ چھوڑیے اس کو. بات یہ کہ گزشتہ تقریر کے اختتام پہ یہ بات پہنچی کہ انسانی زندگی کا اہم ترین مسئلہ ہے ازدواج یا شادی. خالی معاشرتی اور خرفی اعتبار سے نہیں, معاشرتی اور خرفی اعتبار سے تو یہ کہا ہی جاتا کہ میاں آج سے تمہاری زندگی بدل رہی ہے. لیکن روایتوں میں جگہ جگہ اس بات کے اشارے ملتے ہیں. ایک اشارہ گزشتہ تقریر میں آ گیا کہ نماز حاجت خاص حکم آیا کہ شادی کے موقع پہ تو ضرور پڑھو, اس لیے کہ زندگی کی اہم ترین حاجت یہی. یعنی وہی حدیث جو خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی کہ آدھا دین بن جاتا, وہی چیز حاجتوں کے حوالے سے آدھی کی آدھی حاجتیں ختم ہو جاتی اگر اس کی شادی ہو جائے. صحیح جگہ پر گھر سے اس کے لیے تو شاید نماز حاجت مناسب لگ رہی کہ جسے بیوی نہ مل رہی ہو تو اب وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی بیوی پیدا کرنا چاہتا, لیکن جس کے لیے پھیرو سے آگے اب تمہیں بھی نماز حاجت پڑھنا تفصیل آ چکی. یا مثلا راوی نے سوال کو کیا جس کا تعلق نکاح سے, امام جواب وہ دے رہے ہیں جس کا تعلق کاروبار سے, کاروبار کی اصطلاح استعمال کی جا رہی ہے. اس نے اتفاق کہ پرسوں رات کی محفل یہ ایک نقطہ بھی آ گیا تھا کہ بعض اوقات بات کو سمجھانے کے لیے سامنے والے کی زبان اختیار کرنا پڑ گئی. سامنے والے کی زبان سے مراد کیا ہے یہ وضاحت میں نے کر دی تھی, اور یہاں تکرار بھی ہو جاتی تو بات نہیں ہے لیکن وقت نہیں. خلاصہ یہ کہ بعض اوقات ایک مسئلے کو سمجھانے کے عام الفاظ کام نہیں آتے, یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ سامنے والے کا پیشہ کیا ہے, اس کے اعتبار سے بات کی جاتی ہے. چنانچہ یہاں امام ایک عام سے سوال کو جس کا تعلق شادی سے سامنے والے کی زبان کے اعتبار سے اسی انداز سے سمجھائے, مگر یہ سامنے والے کے اندر ہم سب آ گئے. راوی نے کہا کہ مولا میں شادی کرنا چاہتا ہوں. یعنی بڑی اچھی بات ہے, ایک کیا دو کریں تین کریں چار کریں اس کی اجازت ہے, بلکہ بعض علماء ان میں تفسیر کا نظریہ یہ کہ اسلام نے کم سے کم تو شادیاں مستحب قرار دی. فقہ کے علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں, تفسیر ہے. کیونکہ سورہ فاطر کی جس آیت میں اس کا تذکرہ وہاں پہ نہیں, سورہ فاطر نہیں سورہ نہیں تھا, وہاں پہ ذکر ہی ہے کہ شادی کرو دو تین اور چار. تو کہا کہ قرآن نے اسٹریٹجیوں سے لیا تو اس لیے ایک جائز تو ہے مگر بہتر دو. اچھا ادھر ادھر کی بہت ساری باتیں جمع ہو رہی ہیں, آئیے نفس موضوع پر. لیکن سوال چل رہا ہے یہ روایت, لیکن مولا میری خواہش ہے کہ جس سے میری شادی ہو رہی کم از کم ایک مرتبہ اس کو دیکھ تو لوں. اب یہ معاشرہ, یہ ماحول, یہ زمانہ وہ والا کہ جہاں ہر عورت حجاب کے ساتھ, یہاں تو یہ جملہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں, تم کیا دیکھو گے, ساری دنیا دیکھ رہی. لیکن وہ جو زمانہ تھا حجاب والا تھا, مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا کہ ہاں شادی کے موقع پر لڑکے کو یہ اختیار ہے کہ وہ لڑکی کو دیکھ سکتا اور لڑکی کو یہ حق ہے کہ وہ لڑکے کو دیکھ سکتی. لیکن یہاں پہ ہم رک گئے. ایک بحث کہ اسلامی حجاب میں چہرہ شامل ہے کہ شامل نہیں. اگر چہرہ شامل نہیں تو اس سوال کی اتنی کوئی ضرورت ہی نہیں بنی. وہ حجاب والی لڑکی ہے تب بھی چہرہ تو کھلے ہوئے. مگر دو باتیں اس کے اندر قابل توجہ. پہلی بات یہ کہ ان دو مسائل کا آپس میں کوئی ربط نہیں. کہ چہرہ کھولنا جائز ہو تو ہم یہ سمجھیں کہ خود بخود دیکھنا بھی جائز ہو. ہو سکتا کہ اسلام میں عورت کو چہرہ کھولنے کی اجازت ہو مگر مرد کے لیے اس کو دیکھنا بہرحال حرام رہے. جیسا واقعان ایک فتویٰ, یعنی اسے لازم و ملزوم نہ کر. تو اس حدیث پر ایک اعتراض یہ ہو سکتا کہ اس حدیث کو اگر صحیح مانے تو امام خمینی کے فتوے کو غلط ماننا پڑے گا کہ چہرہ کھولنے کی اجازت, کیونکہ حدیث تو بتا رہی ہے کہ چہرہ بھی نہیں نظر آ رہا. تو پہلی بات یہی جو میں اکثر آج کل ہر دو چار درس کے بعد ایک نقطہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حدیث خالی ترجمہ پڑھ لینا کافی نہیں, بہت ساری اس کے اندر وضاحتیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ اسلام میں چہرہ کھولنے کی اجازت, اور جو چہرہ کھولے تو اس کا چہرہ دیکھنے کی بھی اجازت, تب بھی مسئلہ شرعی چہرے کے بارے میں ہے. جس لڑکی سے شادی کی جا رہی اس کے سر کے بال, اس کی گردن, اس کے دونوں ہاتھ اور اس کے علاوہ بہرحال محافظ وہ دیکھنے کی اجازت ہے اس مسئلے کے اندر. چہرے کا تو یہ مسئلہ ہے. خلاصہ یہ کہ بہرحال راوی نے کہا کہ مولا میں یہ چاہتا ہوں. امام نہ صرف یہ کہ پہلا جملہ یہ کہا کہ چاہے, بلکہ امام نے فرمایا بہتر بھی ہے کہ تم اس لڑکی کو اچھے طریقے سے دیکھو. لفظ اچھے طرح کی وضاحت مسئلے کا موضوع ہے, تقریر کرے اچھی طرح سے دیکھو تاکہ تم بعد میں کسی قسم کے نقصان یا دھوکے کا تصور پیدا نہ ہو. کیوں؟ انکا مستعمل بے اغلا سمن, اس لیے کہ تم خریدار اور ایسی چیز کے خریدار جس کی قیمت سب سے زیادہ. اب وہ فطرت انسانی کی بات ہو رہی کہ آدمی جو چیز بھی خریدتا ایک بار دیکھ کے تو خریدتا, اور جو یہ نہیں کرتے وہ بعد میں پچھتاتے. مگر پچھتانے پچھتانے کی دو قسمیں, کہ ہم نے 10 روپے کی کوئی چیز خریدی بغیر دیکھے دے, بعد میں اگر پچھتائے تو زیادہ سے زیادہ 10 کا نقصان. مگر جتنی قیمت جتنی مہنگی چیز اتنا زیادہ آدمی اس کے بارے میں احتیاط کرتا. یا کہنا ایک ٹوتھ پیسٹ یا ایک صابن خریدنے اتنی احتیاط نہیں ہوگی جتنی احتیاط ایک وی سی آر یا ٹیلی ویژن خریدنے کے بارے میں, اور اس میں بھی اتنی احتیاط نہیں ہوگی جتنی احتیاط ایک مکان یا گاڑی خریدنے کے بارے میں. تو امام نے کہا اولاد سمن, یہاں کچھ نہ کچھ عربی دان تو بیٹھے ہیں. وہ اس لیے اندازہ ہوتا ہے کہ جو بعد میں اعتراض کیے جاتے ہیں, اعتراض سے اندازہ ہوتا ہے کہ ٹوٹی بوٹی سے ہی کچھ عربی سمجھنے والے. اگلا سمجھ سپر نیٹو ڈگری کا سب سے مہنگی چیز جو تم زندگی میں خرید رہے ہو تو یہی, تو اچھے طریقے سے احتیاط کرو. جیسے اگر آپ ضرورت رشتہ کا اشتہار پر بغیر دیکھے اس لڑکی سے شادی کریں تو جس کو انگریزی میں اینٹی کلائمیکس کہتے ہیں وہ ظاہر ہو. جتنی خوبیاں اس اشتہار میں ہوں کہ جس کا خلاصہ یہ نکلے گا کہ اللہ بھی ایسی لڑکی پیدا کرنے کے بعد ایسی لڑکی دوسری پیدا کرنے پہ قادر نہیں, مگر اس میں جمال کے اعتبار سے خرابی کے اعتبار سے نہیں. لیکن جب آپ بغیر دیکھے قدم اٹھائیں تو وہ کیسی نکلے گی؟ جو مکان یا دکان یا فلیٹ یا فلیٹ کی خصوصیات اشتہار میں آتی اگر بغیر دیکھے خریدا جائے تو کیا وہ سب نکلتی؟ کیونکہ میں اپنے موضوع کو پہنانا نہیں چاہ رہا, ورنہ یہ بڑے دلچسپ جملے میری زبان پہ آ گئے جس کی کچہری میں آدھا گھنٹہ گزر سکتا. خلاصہ یہ کہ لفظ امام نے استعمال کیا اخلاق سمجھ, زندگی میں تم نے آج تک جو چیز بھی خریدی اتنی گرم اور ایسی قیمتی چیز نہیں خریدی, تو اچھے طریقے سے احتیاط کرو. غرض یہ کہ چاہے یہ حدیث ہو چاہے پچھلے درس والی حدیث ہو, سب کا خلاصہ یہ کہ انسانی زندگی کا اہم ترین مسئلہ مقصد کیا, مقصد کیا. اچھا قرآن کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑھ رہا ہوں, پوری آیت پڑھنے کا وقت نہیں. سورہ نساء وہ والی آیت جس سے پہلے والی آیت میں موسیٰ کا تذکرہ ہوا, موضوع چل رہا ہے اس ازدواجی زندگی کا, تو خالی غیر و مسافری ایسا ترجمہ کہ ذرا خلاف اخلاق بھی نہ لگے اور بات سمجھ میں آ جائے. تمہارا مقصد خالی لذت لینا یا ایک وقتی لطف و مزہ لینا نہ ہو. لفظ صفا عربی میں کہتے کسی چیز کو بہا دینا اور پھینک دینا. چنانچہ عباسی خلفاء میں صفا خون بہانے والا, تو آپ ترجمہ خود کر لیں کہ خالی اپنے جسم کی بعض نجاستوں کو پھینک دینا مقصد نہ ہو, غیر و مسافری یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے شادی کا. اس سے زیادہ اس وقت اس لفظ کے ترجمے کو بنانے سنوارنے کی گنجائش نہیں. پھر کیا مقصد؟ یہ میں نے گزشتہ درس کے آخر میں حدیث پڑھ کے روک لی تھی بات. وہ حدیث جو ہر خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی چنانچہ اسلام کا ساری زندگی کوئی حکم نہ سننے والا بھی اس حدیث سے اس کے کام محروم نہیں. یہ دوسری بات کہ وہ یہ کہہ دیا کہ میں سمجھا نہیں کہ میں نے کیا سنا. مگر تمہیں سنا دیا گیا کہ اللہ کے رسول کا یہ ارشاد تنا کہو و تنا کرو تسرو فجنی اباہی بے کم الما. اس کا ایک حصہ گزشتہ تقریر میں آ گیا کہ اس لیے نکاح کرو اور نسل بڑھاؤ تاکہ میں قیامت کے دن فخر کروں. اب دو باتیں اس کے حوالے سے آ گئی. رسول فخر کرنے والی نسل چاہتے ہیں. اور میں نے کہا کہ اگر کوئی بدتمیز آدمی پوچھ لے یا اللہ کے رسول یہ تو آپ کا فائدہ ہم یہ زحمت کیوں اٹھا ہمیں کیا ملے گا تو پھر وہ جواب کے مجھے چھپا تکرار یا دہرانا آج مخصوص نہیں. مگر اب سے اس کے اندر آخری بات ہے کہ پیغمبر نے کہا مجھے فخر کرنا. اس لفظ فخر کا ایک مفہوم تو بالکل ہمارے سامنے تعداد اتنی زیادہ کہ کسی بھی امت کی تعداد اتنی نہ ہو. مگر ایک مسئلہ جو عربی میں اس انداز سے آتا کہ کم بہتر ہے کہ کیس بہتر ہے. یہ مسئلہ عوامی زبان میں اس طرح آئے گا کہ کسی چیز کی کوالٹی اچھی ہو وہ زیادہ بہتر ہے کہ مقدار یا کوانٹٹی زیادہ ہو. یہ مسئلہ اس شیرنی اور غالباً کتیا یا خرگوشنی یا چوہیا یا ایسے ہی کسی جانور کے مکالمے میں نہیں. ایک طرف تو شیرنی, دوسری طرف کون؟ کوئی بھی ایسا جانور جس کے یہاں سال میں کئی مرتبہ بچے ہوتے ہیں. ہر جانور کے یہاں انسان کی طرح سے تو سسٹم نہیں کہ کم سے کم 9 مہینے ٹھہرنا. بس چوہیا ہو کہ خرگوشنی ہو کہ کتیا ہو اس سے ہمیں مقصد نہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ وہ فخر کے ساتھ کہتی ہے کہ ایک سال میں میرے یہاں 50 بچے ہوتے ہیں. بتا رہے مثال عرض کر رہا ہوں. مگر شیرنی کہتی ہے سال میں میرے یہاں 1 ہی بچہ ہوتا. اگر وہ شیر ہوتا تو ایک بچہ جو شیر وہ یقیناً بہتر ہے ان 50 بچوں سے جو چوہے ہیں یا ان 50 بچوں سے جو کتے کے پلے ہیں. پیغمبر کا یہ فقرا کہ میں فخر کروں گا میدان قیامت یقیناً کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس میں تعداد کی بات ضرور ہے. مگر یہ مطلب کہ لفظ فخر یہ بھی تو ہمیں کچھ بتا رہا. یہ موضوع بن رہا ہے آج کے درس جسے آج ہی مکمل کرنا. اس لیے کہ اور بہت سارے اہم موضوعات. فخر کسے کہتے ہیں؟ فخر اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی شخص اپنے بیٹے کو لے کے آئے اور اس نے کہا کہ میرے بیٹے میٹرک کا امتحان 1 گریڈ سے پاس کیا. اب اگر ہم اپنی اولاد پہ فخر کرنا چاہیں تو مثال کے طور پہ اسی کو پیش کریں کہ جس نے کم سے کم 1+ گریڈ میں اس امتحان کو پاس کیا. یہ تو نہیں ہے کہ وہ 1 گریڈ کا بچہ لا رہا تو ہم کہیں کہ اب ہمارے صاحب دانسے سے تعارف کیے. ہمیں ان پہ فخر ہے کیونکہ انہوں نے میٹرک کا امتحان بڑے شاندار طریقے سے فیل کر کے اس میں شرکت کی. یہ فخر نہیں کہلائے گا, یہ شرمندگی کہلائے گی, سر جھکا کہلائے گا. ہو سکتا کہ ہمارے بچے نے 2 گریڈ لیا اور ہم دوسروں کے سامنے اسے فخر سے پیش کر رہے ہیں. لیکن اگر کوئی باپ اپنے 1 گریڈ والے بچے کو لیا وہ ہم اپنے بچے کو پیچھے کر دیں وہاں اس کا تذکرہ بھی نہیں کریں گے کہ اس نے کیا کامیابی حاصل کی. پیغمبر کا لفظ فخر ایک بار ہمیں سوچنے پہ مجبور کر رہا کہ یقینا پیغمبر کو وہ 50,000 مسلمان نہیں چاہیے ہوں جو شرابی ہیں, جواری ہیں, زانی ہیں, دھوکا دینے والے ہیں, لوگوں کا حق کھانے والے ہر چیز. یہ 5 ایسے شہری جن میں موجود انہیں دیکھ کے پیغمبر کس کے سامنے فخر کرے. لیکن لفظ فخر اس حدیث میں ایسا آ گیا جو ہمیں سمجھا رہا. اگر پیغمبر صرف اتنا کہتے کہ نسل بڑھاؤ, کثرت نسل کو میں قیامت میں دوسروں کے سامنے پیش کروں گا, غلط بات. فخر کروں گا فخر, لفظ فخر یہ بتا رہا کہ ایسی نسل پیغمبر کو چاہیے جو باقی تمام انبیاء اور باقی تمام دنیا والوں سے بہتر, جو فخر کے قابل بنے. اب میں اس کی وضاحت اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ تربیت اولاد کے حوالے مجلسیں ہی نہیں, خود مجھ جیسے طالب علم کے کئی اشرے اور علماء کے کرام کی تو کتابیں, لیکن ایک لفظ فخر پہ غور کی جو پیغمبر یہی تو اشارہ فرما رہے ہیں کہ یقیناً اگر 100 شیر کے بچے پیدا ہو رہے ہیں تو کیا کریں, لیکن 100 چوہوں کے بچے سے ایک وہ بچہ بہتر جو ایک ہو مگر شیر ہو. تو یہ حدیث جو ہر خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی, ہمیں نکاح کے موقع پر یہ پیغام دے رہی کہ اس نکاح کا ایک تو مقصد کیا, یعنی اولاد, اور کیسی اولاد. اب آئیے یہاں پہ میں نفسیات کا ایک نقطہ سن لی. یہ نقطہ بھی ایسا ہے کہ میں بہک گیا تو آدھا گھنٹہ, مگر نہیں بہکوں گا انشاءاللہ. اور وہ یہ علم نفسیات کا ایک نقطہ, یہ اولاد کی ولادت کا انتظام کرنے سے پہلے ماں اور باپ کے ذہن میں جو خیالات آتے ہیں, اگر 100% نہ صحیح, اگر 90% نہ صحیح, تو کم از کم 60-70% اس کے اثرات بچے سے مرتب ہوتے ہیں. یہ علم نفسیات کا مسئلہ بھی سنا. اگر اس وقت عورت یا مرد کے ذہن تو جانوروں کا ماحول ہو تو بچے میں ایسی بھی صفات پیدا ہو سکتی. لیکن میں نے کہا نا کہ مثالیں ہیں میرے سامنے موجودہ زمانے, چھوڑنے کے بعد کہیں کہ کہیں جائے. اور یہی چیز شریعت بھی مانتی. چنانچہ جو زیادہ معتبر حدیث مانی گئی وہ یہ کہ اگر تمہارے ذہن میں کسی نامحرم کا خیال بطور لذت آ رہا تو اس وقت اپنی بیوی کے قریب جانے کی ضرورت نہیں. میں نے کہا کہ اس موضوع پہ جو حدیث ہے مگر ان میں سے زیادہ معتبر اس کو مانا گیا. چنانچہ مکروہات میں سے یہ ایک مکروہ شامل ہے کہ ایسے وقت میں ایسا قدم نہ اٹھاؤ کہ جس کی وجہ سے اولاد میں خرابی پیدا ہوگی. لیکن یہ خالی خرابی کے حوالے سے نہیں, اچھائی کے حوالے سے بھی. بسم اللہ پڑھو, فلا دعا پڑھو. تو اب ان سب سے پہلے دیکھیں ساری میں کیسے یہ باتیں کہوں, اس لیے کہ اس میں بعض باتیں ذرا سا تہذیب اور اخلاق کے خلاف ہوں کہ ساری ازدواجی زندگی چاہے فرد ہو کہ چاہے عورت, سب سے زیادہ جوش و خروش کب ہوتا ہے؟ یقیناً نکاح کے بعد رخصتی کی رات, بس اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا. اور اس موقع تازہ تازہ یہ حدیث سنا کے بھیجا گیا ہے لڑکی اور لڑکی تنا کہ تنا سلو فکنی اباہی تصور. اچھا وہ ایک ایسا وقت ہے کہ زندگی کا سب سے زیادہ دلکش موڑ. اس وقت بہت زیادہ ڈر تھا کہ آدمی اپنے جوش اور جنون کے بنا میں سب بھول جائے, تو خاص خطبہ پڑھوا کر اور خطبے میں بھی یہ حدیث شامل کرا کے کہ دیکھو جا تو رہے ہو لیکن مقصد یاد رکھو, ایسی اولاد چاہیے جو پیغمبر کے لیے فخر کا سبب بنے, پیغمبر کے لیے, اور وہ بھی دنیا میں نہیں قیامت. لیکن یہ بھی ایک مسئلہ, پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ دنیا میں کہا قیامت, اس لیے کہ دنیا میں فخر بدلتا رہتا. 30 سال پہلے فخر اس بات پہ ہوتا تھا کہ فلاں اتنا ایماندار جب باتیں کرتا ہے حرام کو پیسہ نہیں, حرام کو ہاتھ نہیں لگاتا. آج دنیا کا سب سے بے وقوف اور بدھو آدمی یہ قرار پا رہا, اسی اسلامی معاشرے, معاشرہ نہیں بولے, اسی معاشرے, اس آدمی کو جو حرام نہیں لیتا, یہ نہیں کہا جائے گا کہ بڑا دیانت دار, یہ کہا جائے گا اس کو طریقے نہیں آتے, بے وقوف ہے, بدھو ہے, ڈرتا بہت زیادہ ہے, ڈرکو. دنیا کے فخر کے معیار بدلتے رہتے ایک زمانے, اور میں بہت پرانی پرانی باتیں نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کہیں گے کہ مولانا کہاں اپنا بچپن لے آئے بابا آدم کے زمانے. اسی 20-25 سال پہلے کی بات, ہم نے اپنی آنکھوں سے ماحول بدلتے تھے, یعنی ماحول فخر کے اعتبار, کبھی تعلیم پہ فخر تھا, کبھی ہنر پہ فخر ہو گیا. پہلے یہ فخر تھا کہ ڈگری بہت بڑی, ایک وہ ماحول آ گیا شاید آج کل بھی چل رہا ہوں کہ ڈگریوں سے کیا فائدہ, میکینک ہے مگر 15-20 ہزار روپے مہینہ تو لے کے آ جاتا, یا تو سول انجینئر کی تنخواہ بھی بعض اوقات 5 ہزار ہوتی جب تک یہ فراہم نہ کرے مسئلہ. تو یہ دنیا والے فخر پہ چھوڑیے, آج ہم اپنے بچپنے میں جو شیر سن کر بہت زیادہ مار کھاتے, یہ آئین والا شیر ہے جو کہ آج کل آواز بیٹھی ہوتی ہے ایک بار کی صبح ہفتے کی رات کی 3-4 پروگرام کی وجہ سے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو نہ سمجھ پائیں. یہ آئین والا شیر شروع کی تقریر میں آیا تھا جنگل والا شیر, اب آ رہا ہے وہ آئین والا شیر کہ کیا پڑھو گے لکھو گے ہو گے خراب, نہیں یہ تو آج کا فخر, پڑھو گے لکھو گے ہو گے نواب, کھیلو گے سودو گے ہو گے خراب. اس بات پہ ہم نے, میرا زمانہ بہت پرانا تو نہیں ہے, آپ کے اور میرے زمانے میں 20-25-30 سال کا فرق ہو, بالکل الٹ گیا.
بالکل رہ گیا. اب آباد اگر ایک صحیح ٹیسٹ کرکٹر تو پورے خاندان کے لیے فخر, تو پیغمبر دنیا کے فخر کا معیار قرار نہیں دے رہے ہیں. دنیا تو اپنا معیار بدلتی رہتی, خاص طور پر اب کے زمانہ رہا, کسی کے بچے کا بہترین گلوکار ہونا یہ قابل فخر, کسی کی بچی کا بہترین رقاصہ ہونا یہ قابل فخر, نمازی اور پردے دار ہونا باپ اپنے آپ کو شرمندہ شرمندہ محسوس کرتا. تو پیغمبر نے کہا قیامت کے دن مجھے فخر کرنا, قیامت کے حوالے سے پیغام دیا گیا. وہ فخر چاہیے جو خدا کی نگاہ میں فخر کہلائے. لیکن عام زندگی کا تو ہی مسئلہ, عام ترین نقطہ یہ کہ شادی کے موقع پر یہ پیغام پہلے دونوں کے کانوں میں ڈالا گیا, پھر آگے آپ جاؤ اپنی زندگی کا آغاز کرو. تو نکاح کا مقصد جیسا کہ پچھلی تقریر کا ایک جملہ تھا دوبارہ سن, اگر کسی وجہ ہم اس مقصد کے لیے نکاح نہیں کر رہے تو اسلام نے کہا پھر دوسرے راستے کھلے جائز اور حلال. مگر یہ نکاح جو ہے اس کا مقصد یہ کہ اباری میں کمل اماما, یا ایک نہ صحیح تو اہم ترین مقصد یہ مگر مگر اسلام پھر طریقہ بھی بتا رہا. اب ہم نے کہا اے اللہ کے رسول فخر کرنا ہے آپ کو, اس لیے آپ ہماری یہ ذمہ داری قرار دے رہے ہیں, طریقہ بتائیے یہ ذمہ داری ادا کیسے کی جائے. چنانچہ وہ طریقہ آج کی سات کے سب کا آخری حصہ سورہ نور آیت نمبر 26, سورہ تحریم آیت نمبر 6 یا 7, یہ دو چیزیں آئیں تو طریقہ بتا رہے. ایک ذمہ داری آپ نے عائد کر دی گئی کہ تمہیں کھلا کام کرنا, اب آپ نے کہا طریقہ کیا, سنو طریقہ ہم بتا دیں. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, قرآن کی وہ مشہور ترین آیتوں میں سے یہ, جس کے بارے یقیناً یہ تو کہا جائے گا کہ اس کے دو مختلف ترجمے ہمارے پاس موجود ہیں. چنانچہ مرحوم مولانا مقبول احمد صاحب کے ترجمہ قرآن اور علامہ زیجان اور جوادی صاحب کے ترجمہ قرآن میں دوسرا مفہوم, مگر اس کے علاوہ اردو میں جتنے مشہور ترجمہ قرآن اس کا یہ ترجمہ کیا گیا جو میری تقریر سے ربط رکھ رہا, چاہے حافظ فرمان علی صاحب قبلہ کا ترجمہ قرآن, چاہے ناصر مکاری میں شیرازی کا تفسیر نمونہ والا ترجمہ قرآن ہو جو ہم اردو میں بتائے, اور چاہے دیگر ترجمہ کیا الخبیثات للخبیثین, جو خبیث عورتیں ان کے لیے خبیث مرد, والخبیثون للخبیثات اور جو خبیث مرد ہیں ان کے لیے خبیث عورتیں, اللہ نے ان کا جوڑا انہیں سے ملا ہے. ہونا جنس با جنس ہم پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز, اردو شعر کم پڑھتا ہوں بھارتی تو آج تک نہیں پڑھتا, لیکن یہ اللہ ایک جنس کو دوسری جنس سے ملایا, کبوتر کبوتر کے ساتھ اور باز باز کے ساتھ. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات, خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں, خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے. والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, اور پاک اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے, اور طیب مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. آیت کے اندر دو چیزیں قابل توجہ, پہلے اس کا ترجمہ, جو دوسرا ایک اور ترجمہ اس کے اندر یہ کہا گیا کہ یہ دو انسانوں کی بات نہیں ہو رہی, یہ بات ہو رہی ہے انسانوں کی بے جان چیزوں کے ساتھ, یعنی اخلاق و کردار کے ساتھ. یہ دوسرا ترجمہ کہ خبیث عورتوں کے لیے بری باتیں ہی مناسب, یہ بری باتیں وہ کرے تو ٹھیک, اور برے مردوں کے لیے بری باتیں, اور نیک عورتوں کے لیے نیک چیزیں ہیں اور نیک مردوں کے لیے نیک چیزیں. ایک تو یہ ہے ترجمہ, یہ بھی اپنی جگہ صحیح, اگر سے یہ کم اور مشہور ترجمہ یہ کہ جہاں مسئلہ آدمی اور اس کے کردار کا نہیں, مسئلہ مرد اور عورت کے رشتے کا, اور یہ ایک ہدایت ہمارے لیے جسے علمی زبان میں کہا جاتا ہے حکم ارشادی. یہ دیکھو معاشرے کی جو خبیث عورتیں, اگر کسی وجہ سے تمہیں ان کا رشتہ کرانا پڑے تو ایسے ہی کرانا ان کے لیے ڈھونڈو, دیندار اور پاکیزہ کرانے میں آ کے گڑبڑ کر دیں, نبیوں تک کے گھر محفوظ نہ رہے اگر کوئی غلط عورت آ گئی تو ہم تو کچھ بھی نہ حوصلہ رکھتے ہیں, نہ صبر رکھتے ہیں, نہ ہمت رکھتے ہیں. اور اگر تم اس نیک اور پرہیزگار مرد اور عورت کی شادی کرانا ہو تو یہ دیکھ کے کرانا کہ خاندان صحیح, ورنہ اسے کسی غلط خاندان میں جھونک دیا اس کی زندگی تباہ ہو جائے. یہ دوسرا ترجمہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات, ایک مرد کے حوالے سے ایک عورت کے حوالے سے. والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, یہ بھی نیک مرد اور نیک عورت کے حوالے سے. دوسرا قابل غور نقطہ یہ کہ پورے کلام عرب کے بارے میں کلام عرب کا لفظ سن کے گھبرائیے نہیں, میں آپ کو ناب اور سر کی گہرائیوں میں نہیں لے جا رہا ہوں. کلام عرب کے بارے میں, پورے قرآن کے اسٹائل کے بارے میں, پورے احادیث کے انداز کے بارے میں کیا الٹی بات کہی گئی عربی زبان میں بھی اور قرآن اور حدیث میں, کیونکہ وہ آئے تو عربی میں. انداز یہ ہے کہ آغاز مرد سے ہوتا ہے اور پھر عورت کا تذکرہ ہوتا ہے, مگر اس آگے قرآن نے اپنے عام انداز کو بھی بدلا, بلکہ یہاں پہلے عورت سے بات شروع کی ہے پھر مرد کر دیں, دونوں طرف خبیث عورتیں خبیث مردوں کے, پہلے عورت کی بات ہے پھر آئے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے. اور نیک میں بھی یہی اطیبات اور اطیبون, نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے, پھر کہا نیک مرد نیک عورتوں کے لیے. پھر میں نکاح, عورت نکاح شروع کرتی ہے مرد خالی قبول کرتا, گھر کے مقام لوگوں کے اتنا فرق ہے کہ زندگی بھر کے لیے پھنس جاتا, لیکن بہرحال نکاح عورت کی طرف سے شروع ہوتا ہے مرد کی طرف سے نہیں. بعض علماء نے کہا اس کی ایک وجہ قرآن کی آیت بھی, لیکن اس آیت نے ہمیں اصول بتایا. کیا اصول؟ یہ بکیلنی خباہی بے کمل خما, پیغمبر جس نسل پہ فخر کریں وہ خبیث نسل ہوگی کہ طیب؟ اگر طیب نسل ہے تو قرآن نے نقطہ بتایا کہ خبیث گھر میں لڑکی دینی یا خبیث گھر کی لڑکی لینے سے کبھی تمہیں طیب نہیں ملے. اگر طیب نسل چاہیے تو وہ اصول یاد رکھو کہ طیبات طیبین کے لیے اور طیبون طیبات کے لیے. اور مزید سورہ تحریم میں اس بات کو واضح کر دی, سورہ تحریم کی ایک آیت کا ترجمہ سنیے اور آج کی بات ختم. عطا ربو ان طلقکن ان تبدلہ ازواجا خیرا منکن, دیکھو آئے ازواج نبی, اگر تمہارے پروردگار نے چاہا اور اس رسول نے تمہیں طلاق دے تو اللہ تم سے بہتر بیویاں اس کو عطا کرے. یہ تو آیت کا ترجمہ ہے اور سارے مسلمانوں کے متفقہ ہے. یہ ازواج نبی, اگر اللہ نے چاہا اور اس نے تمہیں طلاق دے تو وہی بات ہو کہ نبی کا کوئی قدم بغیر مرضی پروردگار کے نہیں. طلاق نبی دے گا لیکن قرآن کہہ رہا ہے اگر اللہ نے چاہا اور اس نے تمہیں طلاق دے تو اللہ تم سے بہتر بیویاں دے. اب بہتر کسے کہتے ہیں؟ باقی آیت کا تو ہم سے تعلق نہیں ہے, لیکن پیغام آیا بہتر بھی کا مسلمات ان مومنات ان خانقات ان صاحبات ان عابدات ان صالحات. لفظ بہتر بیوی کا اچھے سے بتے بتل مسلمات ان مومنات ان خانقات ان صاحبات ان عابدات ان صالحات. اور جو ایک معاشرتی اعتبار سے سب سے اچھی چیز تھی اسے قرآن نے بالکل آخر میں کہا, اور اس انداز سے کہا کہ جیسے یہ تو کوئی چیز ہی نہیں. طیبات محبکارا, آیت تو یہاں ختم ہوئی نا ساتویں اور آٹھویں کی. ہمارے اعتبار سے یہ سب سے بہتر, قرآن نے اسے سب سے آخر میں رکھا اور رکھا بھی اس طرح کہ جیسے اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں. کیا ترجمہ ہے آخری دو باتوں کا؟ طیبات محبکارا شروع سے کر اللہ بہتر بھی دے گا. بہتر کی تشریح جو مسلمان ہوں گی, مومن ہوں گی, اطاعت گزار ہوں گی, توبہ کرنے والیاں ہوں گی, عبادت کرنے والیاں ہوں گی, صالحات ہوں گی, اور کنواری بھی ہو سکتی ہے بیوہ بھی ہو سکتی ہے. پہلی چھ باتوں میں ہو سکتی وہ سکتی نہیں. ساتویں بات نے کہا کہ چاہے وہ کنواری ہو چاہے بیوہ, معاشرتی اعتبار سے باقیرہ لڑکی سب سے بہتر. قرآن نے اس کو آخر میں ڈالا وہ بھی اس طرح کہ چاہے طیب ہو چاہے افکار, طیب مانے جس کی پہلے شادی ہو چکی ہو, چاہے طلاق یافتہ ہو چاہے بیوہ, وہ بھی مل سکتی ہے, وابکار اور کاری بھی مل سکتی ہے, وہ کوئی مسئلہ نہیں. اسٹائل آئے کر کے وہ کوئی مسئلہ نہیں. یہ نہیں دیکھنا ہماری ترجیح میں پہلی چیز یہ نہیں ہونا. پہلی چیز یہ چھ باتیں مسلمان ہو مومنا ہو, ایک ایک لفظ پچھلی طرح میں لیکن اتنا کافی ہے, اتنا زیادہ بھی شوق نہ دلوا دیا جائے کہ بہت سے لوگ کہیں کہ ہماری بیوی سے اسٹینڈرڈ تو پوری نہیں اترتی, چنانچہ آج سے نئی شادیاں رات کی بڑی اچھی رات ہے, دن بھی بڑا اچھا دینے کل والا. لیکن مومنات مسلمات خانے ساتھ اور اطاعت کرنے والی, اب یہاں دو ترجمے دونوں صحیح, اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والی یا اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی, دونوں چل جائیں گے. اس لیے کہ بہترین عورت میں دونوں سے بدلے صاحبات توبہ کرنے والی, عابدات عبادت کرنے والی. آج سے چھ سال پہلے جب ہم نے گناہان کبیرہ کے عنوان سے تقریر کی وہاں ایک موضوع آیا تھا. آج کی تقریر میں ترتیب والی باتیں بھی آ گئی. موضوع یہ آیا تھا واجب کی پابندی زیادہ بڑی نیکی ہے کہ حرام سے بچنا؟ تم دونوں نے کیا, ترجیح کس کو دی جائے؟ اور اگر کبھی ٹکراؤ ہو جائے, یا یہ واجب کرو یا وہ حرام کرو, تو واجب کر لینا بہتر ہے چاہے حرام بھی ہو جائے, یا حرام سے بچنا بہتر ہے چاہے واجب بھی چھوڑ جائے. ایک بحث قرآن کی آیت کی ترتیب نے بتایا کہ پہلے حرام سے بچنے کی اہمیت ہے پھر واجبات, اس کا یہ مفہوم نہ لیجیے جو بہت سارے صوفی لوگوں نے نکالا. تو ساری زندگی لا الہ کہتے ہیں, کوئی اللہ نہیں, کافی ہم اس مرحلے سے گزرے تو ان لنڈا پہ جائیں, یہ نہیں دونوں کرنا. لیکن جتنی اہمیت عبادات کی ہے اس سے ایک درجہ اہمیت حرام سے بچنے کی. چنانچہ قرآن نے بھی عورت کی صفت تائبات پہلے بتایا, عامدات بعد میں بتایا, توبہ کر لینے والی. توبہ ہوتا ہے ہمیشہ کسی گناہ کے بعد, یعنی ان کی زیادہ اچھی خصوصیت یہ کہ یہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتی. معصوم تو ہے نہیں کہ ہم کہہ دیں کہ کبھی گناہ نہ کیا, تائبات کے ذریعے سے ہی پیغام دیا اور عامدات, اور پھر آخر میں آیا تائبات, کیونکہ یہ آیت ہمارا موضوع نہیں ورنہ ہم اور بحث کر دیں. تائبات کا میں نے اس لیے ترجمہ نہیں کیا کہ اس کے ترجمے میں بھی بڑا اختلاف, بعض علماء نے اس کا ترجمہ کیا روزہ رکھنے والی, چنانچہ رمضان کے مہینے میں یہ آیت وضاح دے دی, اور بعض نے کہا ہجرت کرنے والی. باتیں جو قرآن نے وضاحت کی, پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے, پاک مرد پاک عورتوں کے. اب پاک عورت کہتے کسے, اچھی عورت کہتے کسے؟ قرآن نے کہا جس میں کم سے کم یہ چھ کے بعد, یہ چھ باتیں ہو تو یہ بات واپس کرا, چاہے پھر وہ بیوہ ہو چاہے وہ پھر کماری, وہ اصل اہمیت نہیں, اصل اہمیت جس کی. تو ترتیب کے اعتبار سے آخری جملہ گئے بس وہاں رہا کہ پیغمبر کو اولاد چاہیے قابل فخر ہماری اولاد, مگر اس کا طریقہ یہ ہے کہ طیبات و طیبون سے اصول پہ عمل کرنا, اور طیبات و طیبون کی وضاحت قرآن ان چھ باتوں کے ذریعے تھی. یعنی اس میں یہ کہی نہیں کہ خاندان بڑا اچھا ہو, نہیں کردار بڑا اچھا ہو, اور اس کے بعد پھر آخری بات یہاں پہ یہ بات ختم ہو رہی ہے کہ یاد رکھیں ہمارے معاشرے میں اس وقت باقی ساری باتوں کی تمنا, مگر آخری نقطے پہ آ کے ہم لوگ فیل ہو رہے ہیں. یہ بات ہو رہی ہے دیندار گھرانوں سے, یہ دین کی طرف بات ہی نہیں, وہ تو خبیث خبیثات اور خبیثات خبیثون میں لگے رہے, مگر میرے کو دیندار گھرانوں باقی ہر جگہ پہ تھی شادی کا موقع تھا, تو کوئی بھی اپنے اچھے لڑکے کے دیندار اور نیک لڑکی کی تمنا نہیں کرتا. جو ناقص ناکارا کنڈک اٹھا کے بھیج دینے کے قابل لڑکے, ان کے لیے تو ایسی لڑکے قابل قبول ہے جو پردے دار ہو اور نمازی ہو اور روزے دار ہو اور خدمت گزارے دی ہو. مگر اگر کسی کا کوئی بچہ اچھا نکل رہے, جو مسئلہ مرحوم مولانا غلام عسکری صاحب علیہ السلام مقام ہو دینی تعلیم کے حوالے سے تھا, وہ آج مسئلہ ہمیں اپنی نیک اور دیندار بچیوں کی شادی کے حوالے سے. مولانا کا یہی مسئلہ تو تھا جو اکثر مجلسوں میں پڑھتے تھے کہ کہہ کے تھک گیا کہ اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو عالم بنا اور اثر نہ ہوا. اچھا یاد رکھیے کہ ہم تو خیر چھوٹے سے کالے دے, اتنا تو ہمارا بھی حوصلہ ہوتا کہ پتا ہے کہ ہزار مرتبہ ایک بات کہو گے تو شاید آدھا کوئی مومن عمل کرنے اٹھے, لیکن اس پر کوئی تعجب نہیں ہوا کہ کوئی آدمی بات نہیں مان رہا. وہ تو پتا ہر ایک کے ذہن میں سی اے اور ایم بی اے اور چارٹرڈ اکاؤنٹنسی اور فوج اور بیوروکریسی گھسی, مگر تعجب اس دن ہوا جب باقان ایک بات اپنے بیٹے کو لے گیا, جو پانچ سو باپ بیٹے کو لے کے نہ اس پہ تعجب نہیں ہوا. وہ تو پہلے سے معلوم, باپ سیدھے تقریر شروع کرنے سے پہلے پتا ہوتی ہے کہ نتیجہ کیا, مگر بنا پہ توقع جب نتیجہ دے گی تو حیرت, اور حیرت ہوئی تو پوچھا کہ اس کو لے کے کیوں آ, تو اس کا جواب جو میں نے اکثر میں نے بھی پڑھا اور جن کا واقعہ ہے انہوں نے کتابوں تک میں لکھا, یہ جواب یہی تھا کہ مولانا اسکول میں پڑھانا چاہ پڑھ کے نہ دیا, ہاتھ کا کام سکھانا چاہ سیکھ کے نہ دیا, میکینک کی دکان پہ بٹھانا چاہ نہ بیٹھ کے دیے. آخر ایک ہی شعبہ مجھے ایسا نظر آ گیا کہ جہاں اس کی کھپت ہو جائے گی اور وہ ہے مولویت کا شعبہ, کہ یہاں تو سب ہی چل جاتے ہیں اس لیے میں لے کے آ رہا ہوں. میں ہے نہیں یہی چیز معاشرتی اعتبار سے بھی ہماری زندگی میں مذہبی کرانا, اچھا لڑکا دنیاوی اعتبار سے ترقی کی دین کے ساتھ, مگر اب وہ خود بھی اور اس کے والدین کوشش یہ کریں گے کہ لڑکی ان کے ان کو ملے بہت ہی بہت جا چکے بہت ہی اچھے گھرانے, ہم دیدار ہیں یہ کافی. اور اگر کہا جائے کہ فلاں گھرانے میں شادی کرو لڑکی دیدار, دیدار گھرانے کی لڑکی بھی تیار نہیں ہوتے. قرآن کہتا ہے وہ سیبا لکھ سیبو نہ وہ سیبو نہ لکھ سیبا, کیا الگ بات کہ بعد میں اس کی وجہ سے سر کٹل کے رونا پڑتا، وہ بھی اگر لڑتا دیندار بچے، ورنہ تو اکثر وہ بدل بھی چکا ہوتا، روئے بھی کس بات پر؟ جب اسے یہ احساس ہو کہ میں نے اپنی ساری زندگی دینداری اور تقوی کو ایک غلط رشتے کی نظر کر دیا، اگر اس سے پہلے ہی وہ بدل چکا ہوتا تو یہ ہمارا بہت بڑا معاشرتی مسئلہ. اور اسی معاشرتی مسئلے ایمان نے ایک اور لفظ سے تعبیر کیا، بس بات کر دو، کیونکہ وہ ایک الگ موضوع، وہی کیا لائٹ ہے. اور وہ لفظ امام نے استعمال کیا کہ بعض لوگ خود گناہ کرتے ہیں، یہ چھوٹی خرابی، اور بعض لوگ دوسروں کو راہ خدا پہ چلنے سے روکتے ہیں، یہ بدترین خرابی. یہ مسئلہ بھی ایسا ہی، چنانچہ ایک نسل اگر لڑکیوں کی ایسی گزر گئی جنہوں نے یہ دیکھا کہ ہماری دینداری کا نتیجہ یہ کہ خبیث تو ہمارے گھر آ ہی نہیں رہے، سجدے بھی نہیں آ رہے. خبیث نہیں آئے تو ہم بھی سجدہ شکر انجام دیں، اچھا ہوا نہیں آئے، آ جاتا تو اسے ٹالنا ایک مسئلہ ہوتا، مگر یہ لوگ بھی نہیں آ رہے جو واپس دیدار، تو اگلی نسل میں ریئیکشن ہو. اور نتیجہ یہ کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے نہیں، کہ چند اچھے لڑکوں کے غلط فیصلے کے نتیجے والدین اپنی بیٹیوں کا ماحول بدلنے میں تیار ہو. اس کو قرآن نے کہا فضل ان سبیل اللہ، سواد کے ساتھ ساتھ دوسروں کو راہ خدا پہ چلنے سے روکنا. اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ 40 منٹ پورے ہو گئے، 40 منٹ تقریر، 40 منٹ مسائل، 80 منٹ کا درس چل رہا ہے گزشتہ جو وقت. جب تقریر 30 منٹ کی ہوگی تو مسائل بھی 30 کے ہوں، تقریر 40 کی تو مسائل بھی 40، تاکہ محنت رہے. آج یہاں بات روک گئی، ان شاء اللہ ان کا درس اسی آخری جملے کے حوالے سے اب ایک عام بات ہوگی، یعنی گناہان کبیرہ میں سے نماز، روزہ، شراب، سود، یہ تو ہر ایک کو یاد، مگر صدر سے نہیں لیتا، یہ خود اپنی جگہ ایک گناہ جس کا تعلق فقط اس شادی کے مسئلے سے نہیں، ذکر تو اس کے حوالے سے ہوا لیکن اس میں ہماری پوری زندگی آ جاتی ہے. اب مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اس سال کے پہلے یا دوسرے دن یہ گناہ کا تذکرہ کس وجہ سے ہوا، یہ یاد آ رہا ہے کہ اس کی آیت میں نے پڑھی، اب برائے الذی جنا عبدن اذا صلى، اے ابھی اس گناہ گار کو دیکھ جو خود تو نماز نہ پڑھے نہ پڑھے، میرے اس بندے کو روکتا ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہو. یہ آیت آتی ہے دوسروں کو راہ خدا کے چلنے سے روکنے کا گناہ. میں نے اس سال پڑھی ہے، اب یہ یاد نہیں آ رہا کون سا درد ہے، لیکن چھوڑ دیجئے اس کو، انشاءاللہ یہاں سے موضوع بدل اسی جملے کے حوالے سے بات آگے ہوگی. اور وہ کیا ہے کہ دوسروں کو راہ خدا سے روکنا یہ تو اپنے گناہ سے بڑا گناہ، مگر واپس آئیے اصل موضوع، اور اصل موضوع یہ کہ خواہشات کے نتیجے اللہ نعمتیں نہیں دیتا ہے، پہلے قربانی بھی دینا پڑے. مگر آخری بات، یہ آخری بات تقریر کی نہیں، یہ آخری بات ہے رب دے کے مسائل کیا. مگر ایک بات یاد رکھیں، وہ یہ کہ ایک شخص نے کوئی توجہ نہ دی، بڑی لاپرواہی کے ساتھ فاسق، فاجر، شرابی، جواری گھرانے میں شادی کر دی اور اولاد اس کی ویسی نہیں، اور ایک شخص نے پوری احتیاط کی، خود بھی نمازی، گھرانا بھی نمازی ڈھونڈا، خود بھی پرہیزگار، گھرانا بھی پرہیزگار ڈھونڈا، لیکن اولاد اس کی بھی ایسی نہیں. اب یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ، اسے اتنے زبردست کانوں کا نشانہ بننا پڑے گا. وہ بڑی احتیاط کر رہے تھے، بہت زیادہ اس وقت اپنا معیار اونچا کیا، نتیجہ کیا لیکن تمہارا بھی تو بیٹا بگڑ گیا. اور خدا نہ کرے، نہیں بلکہ خدا کرے، نہیں خدا آدھی بات نہ کرے اور آدھی بات کرے، خدا نہ کرے کہ اس کا بیٹا بگڑ گیا اور شرابی اور جواری کا بیٹا دیندار بن گیا، تو دیکھیے ان کے تانوں کی شدت. یہ جو ہے نا، یہ بہت بڑی خرابی ہے جس سے بھی ہمارے قدم بعض اوقات اکڑ جاتے ہیں. تو جی ہم اس کی احتیاط کر رہے ہیں کہ نتیجہ بولا نہیں کہ یہ پھر ہمیں دشمن کے تانے کا نشانہ بننا پڑے. اب یہ خود ایک موضوع، مگر ایک جملہ، یہ ساری خرابی وہاں آتی جہاں پہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نتیجہ نکالنا بھی ہمارا کام ہے اور نتیجے کی بھی جواب دہی ہمیں کرنا. بس یہ جملہ اپنے ذہن سے کھرچ کے بھیجی، ورنہ کبھی بھی آج کے معاشرے میں دین کا کام نہیں کر سکتے. ہمارا کام نتیجہ نکالنا نہیں، ہمارا کام ہے اس میں خدا پہ عمل کرنا. اس کا نتیجہ اچھا نکلے تب بھی خدا، اس کا نتیجہ برا نکلے تب بھی ذمہ دار خدا. اور یہی وجہ کہ قیامت میں ہم سے نتیجے کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، قیامت میں ہم سے ہمارے عمل کے بارے میں سوال ہوگا. یہ نہیں پوچھا جائے کہ تمہارا بیٹا کیوں بگڑا, یہ پوچھا جائے گا تم نے کیا کوشش کی. ہم نے اپنی کوشش بتا دی, بس ختم ہو گئی. اسی کو میرے مولا بہترین انداز میں سمیت کے کام فری ملنی پر اسمام میں نظر. میرا کام ہے عمل کرنا, نتیجہ نکالنا اس کا کام. جیسا کہ آپ کو یاد ہو گولڈن ہینڈ شیک کے حوالے سے پچھلے سال کی تقریر میں حدیث آئی, امام فرماتے مجھے سب سے پسند ہے کاروبار کرنا, کیونکہ کاروبار وہ چیز ہے کہ جس میں نتیجہ میں نے اللہ پہ چھوڑ دوں, اللہ پر اپنے بھروسے کا اظہار کیا. باقی ہر کام میں نتیجہ بھی آپ اپنے ہاتھ میں رکھتے, بھائی کاروبار نہ کرو ملازمت کر لو کم از کم. ہر جو اخلاق پہ زور دیا گیا وہ اس لیے کہ ہم واجبات میں بھی عمل کرتے یہ سوچتے ہوئے دنیا کیا کرے, آرام سے بھی بچاتے اپنے آپ کو یہ سوچتے ہوئے دنیا کیا کرے, خاص طور پر تربیت کے حوالے سے. اللہ نہ کرے کہ ہمارا بیٹا خراب نکل جائے. اگر یہ احساس ہو کہ قیامت میں گناہ ہوگا تو دوسری بات, اگر یہ احساس ہو کہ پھر دنیا کیسے مذاق اڑائے. یہ ساری زندگی چیختے رہے کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت دو, اپنے بیٹے کو نہ سنبھال پاؤ. اگر دنیا کی ہمسائی کا خیال تو وہ عمل ہی بے گا. عمل فقط اس لیے کر جو مینڈک کا جملہ اکثر آپ سنتے ہیں, ابراہیم آگ میں جل رہے وہ پانی پھینک رہا, لوگوں نے کہا حماقت تمہارا اتنا سا پانی نارے نمرود سے کیا فرق آ رہے ہو. کہا نارے نمرود کو بجھانا میرا کام نہیں, وہ اللہ کا کام. میرا کام ہے جو مجھ میں طاقت ہے اس لیے اپنی ذمہ داری ادا کرو. چنانچہ اسی حوالے سے آج کے پہلے دو مسئلے, بلکہ صحیح معنوں میں کہیے آج کا پہلا مسئلہ, ایک بار پھر مجھے آج کے درس کا پہلا جملہ دہرانا. پہلا جملہ کیا تھا کہ میں تو بہت کوشش کر رہا ہوں تین ہفتوں کے مسائل موضوع پہ آ جائیں, لیکن اب جب میں اس کے لیے تیار ہو گیا ہوں تو پبلک تیار نہیں ہوگی. پہلے پبلک کی شکایت تھی کہ ادھر ادھر وہ پٹان مسئلے آ رہے ہیں, پہلے وہ پٹان کا صحیح بہتر تھی. ابھی خمس سے ابھی نکاح پہ پہنچے, وہاں سے میراث پہ پہنچے, وہاں سے کسی مریض کو حوصل دیا, وہاں سے مستحق بنا دیا. ایک ترتیب ہونی چاہیے جو اس درد کی ہمیشہ سے خصوصیت رہی. چلے میں نے بڑی کوشش کر کے وہ لفظ استعمال کر لوں, اپنے لفظ سے جنگ کر کے اپنے آپ میں قابو پایا, موضوع تیار کیا, اب عوام سامنے آ گئے. تاکہ پہلے کھلا مسئلہ حل کر جائیے, اس کے بعد اپنے موضوع کیا جائے. کسی نے کہا پہلے کھلا مسئلہ حل کر جائیے, تو اب آج کی تقریب باقاعدہ تحریری صورت میں کسی نہ صرف ایک مسئلہ بھجوایا, بلکہ شاید یہ خیال کرتے ہوئے کہ مولانا جب مسئلہ پڑھیں گے تو مسئلہ تو مولانا کی طرف ہو, تو جو لفظ انہوں نے استعمال کیا وہ کاغذ کے پیچھے استعمال کیا, تاکہ مجمع بھی یہ دیکھ لے کہ کیا لفظ لکھا گیا. یہ نہ سمجھے کہ مولانا اپنی طرف سے پڑھ رہے ہیں. میرے سامنے مسئلہ, آپ کے سامنے موسٹ امپورٹنٹ کا لفظ ہوگا جو اس کے اوپر اس پرچے پر انگریزی میں لکھا. چلے آج آپ کی آئی سائٹ پہ امتحان بھی ہو جائے, تو یہ لکھا اس طرح سے گیا کہ آپ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ یہ پرچہ کس طرح مجھے بھجوایا گیا. اور بقول انصاف مسئلہ فوری احتیاط کا, ایک ہفتے کی تاخیر کا مقصد ایک ہفتے کے گنا. آئیے دیکھیں مسئلہ کیا. مسئلہ کمپیوٹر کے حوالے سے, تو سوال بھی انہوں نے اس ٹائپ سے کیا, دو سوال کیے. خرید کی ہیڈنگ دی ہے ایک سائٹ پر, ایک کے بارے میں لکھا ہے فوڈ, ایک میں لکھا ہے ایجوکیشن. جیسے کمپیوٹر میں جس انداز سے باتیں آتی ہیں, فرماتے ہیں کہ کمپیوٹر میں ایک پروگرام ہے نیٹ کیپ نیویگیٹر یا جو, جس میں انٹرنیٹ کے حوالے سے کئی چیزیں شامل ہیں. بقول ان کے یہ اسی عبارت پڑھ رہا ہوں کہ قابل تشویش اور افسوسناک بات یہ کہ اس میں 250 شو خاص فحاشی اور پرانیت کے نام سے, جو میں نے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ کیا تھا کہ آج کل کمپیوٹر پورنوگرافی کا بہترین ذریعہ ہمارے معاشرے میں بنا. اب یہ باقاعدہ اس کا حوالہ دیا. مسئلہ یہ غلطی مجھ سے ہوگی, ان کے پاس کیسٹ ہیں وہ اس پروگرام کا نام اس میں سے مٹا, کیونکہ تو جس کو اب نہیں بھی پتا ہے تو وہ بھی اب یہ پروگرام خرید کے لیے 250 شو دیں گے. مجھے یہ نام پڑھنا ہی نہیں چاہیے, مگر سوال ایسا کر کے میں پہچان چلا گیا سوال کے ساتھ. مسئلہ یہ ہے کہ والدین کی ذمہ داری کیا, کیونکہ آج کل کے بچے ایسے ہیں کہ بتائیں کہ نہ بتائیں خود ہی ہر چیز میں پہنچ جاتے ہیں.
آیا کمپیوٹر کو ری انسٹال کرایا جائے یا جو بالغ بچے ہیں ان کو حلال و حرام سمجھا کے چھوڑ دیا جائے جبکہ اخلاق تباہ ہونے کا 100% یقین. اچھا وہ یہ تو انہوں نے ایک پروگرام کی بات کی ہے تو کتنے ہی ہوں گے اور ہیں بھی, لیکن خلاصہ اس بات کا یہ بنا کہ آج کل کمپیوٹر کا استعمال کس انداز سے ہو رہا یہ ایسا استعمال ہے جسے میں ایک تقریر کا نام دے چکا ہوں, پتہ نہیں وہ کہاں کی تھی, یاد رہے گی, جدید دور کا پل استراج کمپیوٹر. یہ تقریر ابا کرنا میری آپ کو اس عنوان سے ملے گی. اب دیکھیں پل استراج اس چیز کا نام ہے کہ اس میں چلنا بھی اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے, ورنہ باقی اگر ہمیں کہیں پتا چلے کہ پلا جگہ اتنا باریک اور چھوٹا اور سخت قسم کا پل, ہم تو چھوڑو اس راستے سے نہیں جائیں گے, جائیں گے کہیں اور. بھائی ہمارا جو گھر ہے وہاں سے جانے کے لیے آپ اپنے علاقے سے چلیں پل ضرور کراس کرنا, لیکن چار پانچ پل ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لکھویرا کا پل ہنگامے ہیں, خطرے ہیں, ڈر ہے, سامنے چھوڑ دیتے ہم, گھوم کے آتے ہیں گلشن کے پل سے, کسی کا آدھا گھنٹہ اور لگ جائے خیریت سے تو پہنچ جائے. لیکن یہ تعریف ہے عام پل, پولے سیاحت اسے کہتے ہیں کہ اسے چھوڑ بھی نہیں سکتے, چلنا بھی ہے اس کے اندر, اور یہ خطرہ بھی ہے کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور آپ سے زیادہ گرم. تو میں نے باقاعدہ ایک تقریر پوری کی جدید دور کا پل استراج کمپیوٹر, کمپیوٹر کے بغیر آج گزارا بھی نہیں. کہ ہمارے یہاں جس انداز سے کمپیوٹر آیا وہ تو ذرا غلط مشہور ہو گیا کہ ہمارا کھانا کمپیوٹر, ہمارا پینا کمپیوٹر, ہماری سانس کمپیوٹر, ہمارا سونا کمپیوٹر, اتنا بڑا بھی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بہرحال آج کل کمپیوٹر کی اتنی اہمیت کہ یہ پل استراج ہے کہ چھوڑا بھی نہ جا سکے, چلا بھی نہ جا سکے. جیسا میرے مولا یہی لفظ کسی اور کے لیے استعمال کیا, مگر وہ تو ہر دور کا پل استراج کا عورت, نہ چھوڑا جا سکے عورت کو, نہ گزارا کیا جا سکے, وہ بھی ایک پل استراج, مگر وہ پرماننٹ پل استراج. کمپیوٹر آج کا پل استراج, یہ کہہ دینا کہ کمپیوٹر بالکل چھوڑ دو, اس دور میں تو ممکن تھا جب دنیا کی حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی, جہاں یہ طریقہ نہیں لیں گے کوئی اور نہیں لیں. لیکن جب ہم غلام ہیں, زیر دست ہیں, زیر نبی ہیں, تو ہمیں تو اسی طرح چلنا, جس طرح میں غلام کا واقعہ اللہ کے حوالے سے پڑھتا ہوں, تم کیا کہو گے, کہا جو آپ کھلائیں گے آپ, تو آپ کیا پہنو گے جب آپ کھلائیں. میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں اللہ کے حوالے سے, ہمیں ایسا ہونا چاہیے. آج یہی چیز مغربی دنیا کے حوالے سے, ہم کیا کریں گے فیصلہ ہم نہیں کریں گے, جو ہمارے مائی باپ ہیں وہی فیصلہ کریں گے, کیا پہنو گے جو پہنائیں گے, کیا مطلب کہاں رہو گے جہاں رکھیں گے. تو یہی کمپیوٹر کا مسئلہ کہ بہرحال جس کو بعض اوقات شریعت میں کہا جاتا نا گریز برائی, گریز بھی نہیں کر سکتے اور برائی کی. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق, اب آئیے اس کے بارے میں بات کی جائے, وہ یہ کہ اس مسئلے میں ایک بات پر ذمہ داری فقط نہیں یعنی منکر کے حوالے سے آ رہی, بس تو آپ نہیں یعنی منکر کو سمجھ لیں, اس کے دائرے میں یہ آتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ کی ذمہ داری ختم. مگر ایک بات یہ کہہ دی جائے کہ آپ نے لکھا کہ 100% اخلاق خراب ہونے کا یقین, اس کو میں نے سمجھا. ایک ہوتے ہیں معاشرتی اخلاق, ایک ہوتے ہیں شریعت کے اخلاق. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو معاشرتی اخلاق کو بگاڑتی مگر شریعت کے اخلاق کو نہیں بگاڑتی. عام آدمی سے جو ذرا سا دین سمجھتا اسے پوچھے کہیں گے تو اخلاق کو بگاڑ رہی. بطور مثال ایسی میں مثال لا رہا ہوں جو بیان کرتے ہوئے مجھے خود بھی شرم آ رہی, مگر پھر بھی ذرا سا الفاظ بدل کے لاتا ہوں. مجھے آپ کے یہاں کا ماحول نہیں پتا, میں اپنے ماحول کی بات کر رہا ہوں. ہمارے یہاں ابھی تک یہ شامل ہے معاشرتی اخلاق میں کہ بیٹی باپ کے سامنے بغیر دوپٹے کے نہیں آتی. یہ ہو سکتا ہے سر پہ نہ ہو لیکن سینے پہ ضرور ہو, لیکن شرط ناک سے زانو تک کا جسم چھپا, باقی سارے کپڑے کو اتار کے اس حالت میں بیٹی باپ کے سامنے,
اور بہن بھائی کے سامنے اور ماں بیٹے کے سامنے آ سکتی. عنوان ثانوی الگ ہے کہ لذت پیدا نہ ہو سامنے والے پر. وہ تو اگر پورے لباس میں بھی آئے لذت پیدا ہو جائے تب بھی حرام ہے, نقاب ڈالنا پڑے گی عام بات. مگر یہ والا لباس کم از کم بیٹی باپ کے سامنے پہن کے آئے کہ ہمارے معاشرتی اخلاق سے بالکل خلاف. اور یہ لفظ بھی میں نے احتیاط والا استعمال کیا. بعض مراجد اس لازم اور واجب لباس کو اور بھی چھوٹا کر سکتے مگر بتانا چاہیے. اب اگر یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں جو شریعت کے مطابق تھی, مگر اس لیے نہیں ہے کہ جہاں اس پہ عمل نہیں ہو رہا وہ بھی عمل شروع کر دوں. بارہ کرے تو گناہ نہیں ہے, لیکن اس کو بغیر کسی وجہ کے بدلنے کی ضرورت نہیں. اب اگر کوئی ڈائجسٹ, فیشن میگزین, ٹیلیویژن کا پروگرام وغیرہ دیکھ کر لڑکی اپنے محرم رشتے داروں کے سامنے یہ لباس پہن کے آنا چاہتی ہے, تو ہمارا جواب یہ ہوگا کہ اس ٹی وی پروگرام نے ہماری بچی کے اخلاق کو 100% بگاڑ دیا. شریعت کہے گی کہ اس میں کوئی قباحت نہیں, کچھ بھی نہیں چاہیے. یہ لفظ کے اخلاق بگڑ رہا ہے پہلے دیکھنا پڑے گا اس سے مراد کیا. ہاں اگر ہماری بیٹی نامحرم کے سامنے جانا چاہے تو یہ تو گھر بہت دور کی چیز, ذرا سا اتنا دوپٹہ بھی ہٹ گیا کہ اقبال نظر آ گیا وہ شرم اخلاق کا بگڑنا. اور اگر باپ اور بھائی اور بیٹے کے ساتھ اس سے بھی مختصر لباس پہن کے آ جائے, یہ تو ہمارا کوئی نہیں احتیاط واجب لگائی ہے کہ ناف سے گھٹنے تک جسم چھپا دو. باقی مہاراجے کہتے محرم کے سامنے یہ بھی نہیں. جیسے مغربی دنیا میں ہمارے ہی گھر آئے کم از کم اپنی بچیوں کے سوئمنگ کاسٹیوم کے اعتبار سے وہ ماحول نہیں رہا کہ یہاں پر ہے کہ باپ اور خسر کے سامنے دوپٹہ بھی نہ دے. تو اب پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ جسے ہم یہ سمجھ کے مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کا اخلاق 100% بگڑ رہا, شریعت میں کیا یہ شرعی اخلاق میں آتا ہے کہ نہیں آتا. اور ایک مثال بھی میں نے دے دی تاکہ ایک فرق رہے. لیکن اب آئیے وہ بات کے جہاں 100% شرعی اخلاق بگڑے. ایک جملہ میں کہنا بھی چاہتا ہوں, اب کہا بھی نہیں جا رہا, لیکن پھر بھی کہہ رہا ہوں, لیکن کھل کے نہیں کہہ رہا ہوں. آج یہ لیکن لیکن بہت آ رہے ہیں, اور وہ یہ کہ نامحرموں کو مختصر لباس میں دیکھنے کے حوالے سے شریعت کے مسائل میں اتنی گنجائش ہے. یہ بہت ساری چیزیں جو ہمیں اپنے بیٹے یا بیٹی کی عادتوں میں پسند نہیں آئیں, کیا دیکھ رہے ہیں, کیسے میگزین ہیں, کیسی تصویریں, ہمیں شاید پسند نہ, مگر شرن وہ حرام نہیں. خاص طور پر اگر کافر کے بدن کا مسئلہ آتا, دیکھیں یہ مسئلہ مبہم رکھنے والا مسئلہ نہیں, اس میں کلیئر کر بات ہونا چاہیے کہ کیا کہا جا رہا ہوں. مگر اس کے لیے کوئی الگ سے تقریر ہو جہاں پہلے سے اعلان کہ اس عمر کے بچے آئے اور اس عمر کے بچے نہ آئے, ایسے قریبی رشتے دار آپ کو تو کھل کے بات ہو, ورنہ صرف ایک اشارہ کہ بہت سارے ایسے پروگرام یا میگزین ہو سکتے ہیں جو ہمارے اعتبار سے فحاشی اور قریانی ہیں. ضروری نہیں کہ شریعت اس کو قاعدہ کلی میں فحاشی مانے. یہ کہہ سکتی ہے کہ انڈیویجول کے لیے مسئلہ, جس کو لذت آ جائے اس کے لیے حرام, جسے لذت نہ آئے یا کم از کم وہ یہ دعویٰ کر کہ مجھے لذت نہیں آ رہی, شاید اس کے لیے مسئلہ الگ. مگر وہ کہاں تک کی بات ہے, یہ زبان سے تو مشکل ہے, ہاتھ کے اشارے بھی اچھے نہیں لگ رہے ہیں کہ کہیں بہن کہیں اور نہ چلا جائے. چنانچہ یہ بھی ایک گزارش کے پہلے یہ مسائل معلوم کر لیے جائیں کہ فحاشی اور اوریان عام اعتبار سے تو یہ لفظ اپنی جگہ صحیح ہے کہ اسلام میں بدترین ہونا. اگر جس طرح ہم رشوت کے بارے میں پوچھنے لگے ہیں کہ اسلام رشوت کہتا کسے, سود کے بارے میں پوچھنے لگے ہیں کہ اسلام سود کہتا کسے, اسی طرح اس میں بھی لڑکی وضاحت ہو جائے. ہو سکتا کہ بعض لوگ کہیں کہ ہم مان ہی نہیں سکتے کہ یہ چیزیں کوئی دیکھے اور اس میں لذت نہ, اور جس میں لذت نہیں آئے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی خرابی ہے, وہ مرد ہی نہیں. لیکن بعض اوقات کچھ گالیاں بھی قبول کرنا پڑتی, ایسے جہاں پہ عورت کسی مرد کو گناہ کے راستے پہ چلانا چاہتی ہے. خلیفہ کی مثال تو قرآن نے دی, اور مرد اس کے قابو میں نہ آئے تو وہ یہی کہے گی, یہ اس کو خفت ہوگی نا کہ میں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا پھر بھی یہ گناہ کے راستے پہ نہ گئے, یہ تو مرد ہی نہیں, یہ تو نامرد ہے. مگر وہ گالی بہرحال اس مومن کے لیے تمغہ ایک احساس ہے, ایک اچھا جیسا بھی کوئی مرد. خاص طور پر میرے بہت محترم دوست جو 6 مہینے کے بچے کے بارے میں بھی اس بات کے قائل ہیں, آپ تو جانتے ہوں, اور جانوروں تک کے بارے میں اس بات کے قائل ہیں, وہ تو کہیں گے ممکن ہی نہیں. مگر میڈیکل کے بعد اسٹوڈینٹ بتائیں وہاں بھی خرابی آتی ہے, لیکن کچھ ایسے بھی یہ اپنے علم صرف کی کتاب پڑھ رہے ہیں اس میں تفسیر بنی کسی کو لذت آ گئی. وہ تو ایسے لوگ تو مجھے قرآن میں بھی نظر آئے جنہوں نے قرآن کی بات آئے تھے جس کا تعلق اس نے حیض سے ہے اس کو مزے سے پڑھا, اور بعض ایسے طالب علم ہے کہ پہلے سے طالب علم پڑھا. خیر یہ میں کہیں سے کہیں اس لیے جا رہا ہوں کہ مسئلہ ہے بڑا نازک. ایک جملہ کہہ دیا گیا کمپیوٹر لگانا حرام معاشرے میں حرج مرض, اور ایک جملہ کہہ دیا گیا کمپیوٹر جائز ہے دوسری خرابی. وہ ساری چیزیں بتا دی جائے جس کے بعد فیصلہ کرنا خاص تھا. پہلے جب میں بہت نا تجربے کار تھا اس وقت مجھے اتنا تجربہ نہیں تھا, آج میں اپنا تجربہ اپنے بات والوں کو دینا چاہتا ہوں تو وہ لیتے نہیں, ایسے ہم بھی وہی غلطیاں کرنا چاہتے ہیں جو آپ کر چکے. لیکن پہلے ایسا تھا کہ ایک مسئلہ آ جاتا تھا بس, نہ میں ان کو دیکھنا حرام متبدلات جائز ہیں اور کھلا کھلا جائز ہے سب بعد میں آئے. تو اس وقت کی نسل خاصی کنفیوز ہوئی تھی, اب میں چاہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو خاص طور پہ کمپیوٹر جیسے ان کے جس طرح کے انہوں نے سوال لکھا, اگر کسی مرضی کو لکھ کے بھیجیں گے کہیں گے اگر ایسا ہی ہے تو کمپیوٹر رکھنا حرام. مگر مرضی اور درخت دینے والے میں فرق ہوتا ہے, چاہے وہ عالم العلماء ہو اور یہ جاہل طالب علم. یہ مرضی بات کرتا ہے ٹو دا پوائنٹ, یہ آپ نے پوچھا یہ آپ کا جواب. درخت دینے والا ذرا حالات بھی دیکھتا ہے سوال کو بھی دیکھتا, تو 100% اخلاق اگر خراب ہو رہے تو جواب سنیے. لیکن پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ اخلاق کسے کہتے ہیں, شریعت والے اخلاق کون سے ہیں اور معاشرے کے اخلاق کون سے ہیں, کون سے اخلاق خراب کیے جا سکتے ہیں اور کون سے نہیں. خاص طور آج کل جسے فحاشی اور قریانی کہا جاتا, مثلا ہر عید کے قریب اخبارات میں بیان آنے لگتے کہ ہندوستانی فلمی اداکاروں کے جو 20 کارڈ بک رہے ہیں یہ فحاشی ہے, قریانیت ہے, یہودی سازش ہے, حکومت پابندی ہے. مگر شریعت کے مسائل کو جاننے والے کو پتا کہ وہ جس انداز سے بھی ہوتے ہیں وہ حرام نہیں. لذت آ جائے وہ تو الگ بات, وہ تو قرآن پڑھنا بھی حرام ہو جائے عام طور. تو پہلے یہ فرق معلوم کر لیں اس کے بعد آ گیا سر مسئلہ. دیکھیے بات لمبی ہو گئی لیکن میں کیا کروں, مسئلہ اتنا نازک تھا کہ نہ جواب ہاں میں دیا جا سکتا ہے نہ نام. مسئلہ یہ کہ خاص اس حوالے سے نابالغ بچے کو روکنا واجب, ولی کی ذمہ داری کہ ان چیزوں سے اپنے نابالغ بچے کو بچا دے جن کے بارے میں اسے پتا کہ خدا اس چیز کے وجود پر راضی نہیں. اس میں حرام آتے ہیں واجبات نہیں آتے. نماز قضا کرنے سے اپنے بچے کو بچانا واجب نہیں, روزہ نہ رکھنے سے اپنے بچے کو بچانا واجب نہیں. اس میں زیادہ تر کے سبھی حرام آتے ہیں. کچھ حرام ایسے ہیں جن کے بارے میں جملہ یہ کہ اللہ ان کے وجود پہ راضی نہیں ہے کہ معاشرے میں کیسے کہ کیوں آ گئے. ان سے اپنے نابالغ بچے کو روکنا واجب ہے جن میں پورنوگرافی یقینا. مگر بالغ بچے کا مسئلہ یہ کہ اگر وہ نہیں ان المنکر کے دائرے میں آ رہا تو اسے روکنا حرام نہیں, اسے روکنا واجب ورنہ نہیں. نہیں ان المنکر کا دائرہ کیا, ہر وہ شخص جس کے بارے میں آپ کو 100% یقین ہو جائے یا 90% اطمینان ہو جائے کہ اس پر اثر نہیں ہوگا میری تبلیغ کا, یہ یقین یا اطمینان ہو جائے آپ کی شرعی ذمہ داری ختم ہو جانے اس کے گناہ واجبات کی حد تک ختم. لیکن اگر کوئی آدمی کہے کہ جس طرح میں خالی واجب نمازیں نہیں پڑھتا سنت نماز بھی تو پڑھتا ہوں, خالی واجب روزے نہیں رکھتا تو سنت روزے بھی تو رکھتا ہوں, خالی واجب حج پہ نہیں جاتا سنت زیارت اور عمرے پہ بھی تو جاتا ہوں, ٹھیک ہے میری واجب ذمہ داری ختم, میں واجب سے ہٹ کے ثواب بھی لینا چاہتا ہوں, تو ٹھیک ہے. ایسے آدمی سے بھی جو ہمارے حد تک ناقابل اطلاع ہے آپ تبلیغ کر سکتے ہیں. لیکن واجب نہ رہا ہوا جس کے بارے آپ کو یقین یا اطمینان ہو گیا کہ اس سے اثر نہیں ہوگا, اور جس مسئلے میں لفظ یقین اور اطمینان آ جائے اس مسئلے کا مطلب ہے کہ یہ مسئلہ علم سے راضی ہے, یعنی پرسن ٹو پرسن ریفر کرے, ہمیں یقین یا اطمینان ہے کہ اس سے اثر نہیں ہوگا, ہماری ذمہ داری پر. آپ کو اطمینان نہیں, آپ میں شک ہے کہ شاید اثر ہو جائے, آپ پر واجب رہے گا نہیں علی منکر. تو یہ آپ جس کے اندر پرسنل ججمنٹ پر مسئلے کا دار و مدار, وہاں ہر آدمی کی ذمہ داری الگ. نمبر ایک, نمبر ایک, اگر یہ اطمینان ہے کہ بچے کو سمجھانے جہاں تک نہیں علی منکر کے دلی بچہ گناہ سے رک جائے گا, واجب ہے اس کے پیچھے پڑنا, لیکن جب اطمینان ہو گیا کہ اصلاح نہیں ہو, آپ کی ذمہ داری خاص. مسئلہ نمبر دو, اگر یہ آپ کو اطمینان کہ میں جتنی تبلیغ کروں اس کی وجہ سے نہیں, اب یہ آئیے یہ مسئلہ چھوڑ دیں, بار باری فلم پر آج پھر کیا پیچھے. نمبر دو, کیا نہیں علی منکر میں یہ آتا کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانس؟ یہ سارا مسئلہ تو اس وقت ہے کہ آپ کے گھر میں کمپیوٹر ہے, اب ہمیں اطمینان بھی ہے کہ بچے پر اثر نہیں ہوگا, چھوڑ لگوا ہی نہیں, ضرورت کیا ہے کیا اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. اصل سوال تو اصل میں دوسرا ہو کہ اپنے گھر میں کمپیوٹر لگوانا, اس کا جواب اگر کمپیوٹر آپ کی ایسی ضرورت ہے کہ جس کے بغیر آپ حرج میں مبتلا ہو جائیں, حرج بڑی زحمت, تو یقیناً آپ کو کمپیوٹر لگوانے کی اجازت, چاہے آپ کو اپنے بچے کے بارے میں پتا ہے کہ اس سے غلط استعمال کرے. لیکن اگر مسئلہ اس حد تک نہیں ہے اور اس کے بغیر بھی آپ اپنا گزارا کر سکتے, دیکھیے یہ جو مسئلہ بنا یہ بھی انفرادی مسئلہ, ہر آدمی کے لیے ایک نہیں, کیسا اس کا کام ہے اس کے اوپر دار و مدار. مگر ایک اور بات سنی, اگر بغیر کمپیوٹر کے آپ کا گزارا ہو سکتا اور کمپیوٹر نہ لگوانے سے آپ کا بچہ گناہ سے بچ سکتا, تو کمپیوٹر لگوانا حرام, ایسی حالت اس گھر ہر جگہ نہیں اس گھر. لیکن اگر کمپیوٹر کے بغیر آپ گزارا کر سکتے مگر بچہ پھر بھی گناہ تو کرے گا, آپ کے گھر میں نہیں کرے گا دوست کے گھر میں کرے, آپ کے گھر میں نہیں کرے گا کسی جانے والے کے گھر میں کرے, کہ جہاں پر ایک حلال چیز آپ نے اپنے گھر میں بند کر نہیں رہا مگر گناہ ویسا ہی ہو رہا ہے, تو یقیناً پھر یہ مسئلہ ہے کہ آپ کو غیر ضروری کمپیوٹر لگوانے کی بھی اجازت. تو تین مسئلے بنے, دو میں جائز ہے ایک میں حرام. نمبر ایک, بچہ گناہ کرے نہ کرے کمپیوٹر آپ کی ایسی ضرورت کہ جس کے بغیر آپ کے لیے کام کرنا ناممکن یا بہت مشکل, تو یہ اجازت. اب ایک جملہ میرے ذہن میں آیا تھا کہ کسی کے حرام کی وجہ سے ہمارے ہاں کیوں ہم حلال پہ پابندی لگائیں, لیکن یہ بات میں مجھے خود لگا کہ اچھا جملہ نہیں, جوش ملی آبادی نے اپنی کتاب یادوں کی برات میں لکھا, کہ گھر کے خواتین کی شرم و حیا کو بچانے کی وجہ سے ہمارے زمانے میں گھروں باہر سبزیاں تک نہیں آنے دی جاتی تھی جب تک کہ چاقو سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کیے جائیں, پھر آگے سبزیوں کے نام لکھے لیکن چھوڑ دیے. تو اب اگر مسئلہ یہ کہ ایک چیز آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے اور حلال بھی ہے, صرف یہ کہ بچے میں خرابی آ رہی ہے لیکن آپ کے لیے ضروری ہے, تو ایک حلال چیز جو آپ کی ضرورت ہے وہ آپ نہ سکتے. نمبر دو, آپ کی ضرورت نہیں اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا, لیکن آپ لائیں گے نہ لائیں بچے کا گناہ ختم نہیں ہوگا. جس دلیل کی بنیاد پہ بہت سے لوگ ٹیلی ویژن لے کے آتے کہ اگر آپ نہیں لائے تو بچہ باہر پڑوس میں جا کے دیکھے, ایک حد تک وہ دلیل صحیح بھی تب بھی اجازت, لیکن ایک صورت ایسی ہے کہ کمپیوٹر اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ گئی, یہ حرام ہو کہ آپ اس کے بغیر گزارا کر سکتے ہیں اور آپ کے گھر میں یہ چیز نہ ہو رہے, آپ کا بچہ یا گناہ بالکل چھوڑ دے گا یا کم ہو جائے. تو بہرحال آپ کے لیے کمپیوٹر کا گھر میں لگوانا یا آفس میں لگوانا حرام. لیکن یہ سارا مسئلہ ہے کہ بچے کے اخلاق بگڑ رہے ہیں, باقان وہ آرام کر رہا ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ اسے آرام سمجھ رہے ہیں اور شرن وہ آرام نہ ہو, چاہے عرفی اعتبار سے بہت برا ہو. آج بھی ایسے بزرگ کہ کئی ایسے پاکستان کے اخبارات یا ہفت روزہ میگزین جن میں اس انداز سے عورتوں کی تصویر چھپتی کہ وہ اس کو حرام ہی سمجھتے ہیں, جبکہ شرن متبذلات اور دیگر مسئلے کی وجہ سے وہ اتنے سخت حرام نہیں. سوال نمبر دو, دونوں کے بارے میں لکھا ہے موسٹ امپورٹینٹ, اور غالباً پہلے سوال سے زیادہ یہ دوسرا سوال اس لیے ہے کہ یہ آج کل پیش آ رہا. پہلا سوال تو وہ تھا کہ جتنا وقت گزرے گا خرابی بڑھے گی, دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل خرابی پیک پر ہے پھر کم ہوگی. وہ کیا سوال ہے؟ فرماتے ہیں کہ میک ڈونلڈ کے نام جو ریسٹوران کھلے ان کے بارے میں کہا جا رہا کہ 75% یہ خبر کہ جو گوشت استعمال ہو رہا, دیکھیے یہ الفاظ جو ہے نا شریعت میں لطیفہ بنتے ہیں لیکن ان کا سوال ہے اس لیے میں کچھ نہیں کہتا. کہا جا رہا ہے کہ 75% خبر ہے یہ دو چیزیں ایک دوسرے کے خلاف ہے. کہا جا رہا ہے کہ اس میں حرام گوشت استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ امپورٹڈ بھی ہے اور حرام قبیلے کا. آیا اس میں جانے والوں کو روکنا ہم پر واجب ہے کہ, اور جب یہ 100% تصدیق ہو جائے اس کو کیا مسئلہ رہے؟ ویسے انہوں نے اپنے بارے میں پوچھا ہی نہیں ہے کہ ہمارے لیے جانا جائز ہے کہ نہیں, یہ تو روکنے کی بات کر رہے ہیں. چنانچہ اس کا جواب تو بڑا آسان, لیکن جب ایک سوال پوچھا گیا تو اس کے سارے پہلو کیوں نہ لیں؟ میک ڈونلڈ اور اس انداز کے دوسرے ریستوران, اس سے پہلے پیزا ہٹ بھی کراچی میں کھلا, اس سے پہلے کے ایف سی بھی کراچی میں کھلا, سوال تو وہاں سے شروع ہوا. مگر واپس جو جوش و خروش اور جنوں میک ڈونلڈ ریستوران کی وجہ سے وہ دوسروں کی وجہ سے اتنا نظر نہیں آیا. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ مسئلہ پھر کم ہوگا, جیسے جیسے وقت گزرے گا ویسے ویسے ذرا تھا اتنا جنون کم ہوگا. پھر وہ بات نہیں رہے گی جو آج کل کی بات, کہ گاڑی کی پارکنگ وہاں ملتی ہے کہ وہاں سے اتر کے پھر رکشہ لے کے آنا پڑتا ہے ریسٹورینٹ کے دروازے تک, یا جو لوگ اس علاقے میں رہتے ہیں میرے بھی ایک رشتے دار رہتے ان کے گھر آنا جانا بند ہو گیا. چاروں طرف اتنا ہجوم, تین چار دفعہ اس ایک مہینے میں جانے کی ضرورت پڑے واپس آتے راستے, تو خیر یہ ہمیشہ تو نہیں رہے گا لیکن اس وقت کی بات. اس پر جواب سوال کے دو حصے, اصل سوال ہے کہ دوسروں کو روکنا, مگر عام ہمیں پوچھے گا ہمارا جانا یعنی عام لوگوں کا جانا. جواب, جانا ہو روکنا دونوں مسئلے اس وقت پیدا ہو جب یہ ثابت ہو جائے کہ وہاں پہ جو چیز استعمال ہوتی ہے ان میں سے کسی میں کوئی نجاست یا حرمت والا پہلو. میک ڈونلڈ کے بارے میں ایک زمانے میں بات 100% مصدقہ تھی, اور اب اس کے الٹ بات مصدقہ کہ جس تیل میں میک ڈونلڈ کی چیزیں پکائی جاتی ہیں یا فرائی کی جاتی ہیں اس کے اندر نہ صرف یہ کہ اینیمل فیٹ تھا بلکہ اینیمل فیٹ بھی سور کی چربی. لیکن مغربی دنیا اسلام کی وجہ سے ہیلتھ کانشیس یا صحت کی آگاہی آنے کے بعد یہ طے پایا کہ جانور کی چربی ہر صورت میں نقصان دے اور کولیسٹرول کو بڑھا کر دلوں کی دل میں جانے والی رگوں کو تنگ کرتی, تنگ کرنا یعنی ان کو پتلا, ان کا راستہ بند کرتی, وہ پریشان کرنے کے معنوں میں نہیں. لیکن یہ مسئلہ شریعت کی وجہ سے نہیں صحت کی وجہ سے اب ویجیٹیبل آئل استعمال ہوتا, چنانچہ یہ والی رکاوٹ تو ختم ہو گئی جو اصلی رکاوٹ تھی میک ڈونلڈ, یعنی اصلی رکاوٹ جو بہت سے لوگ جاتے تھے کہتے تھے کہ ہم گوشت نہیں کھائیں خالی ہم ان کے فرائز فرائز کھا لیں, پہلے تو تیل میں جاتے ہیں, یا یہ کہ جو مچھلی وہ استعمال کر رہے ہمیشہ وہ حلال مچھلی, تو باہر کی دنیا واقعان ان کے برگر کو حرام سمجھ کر پھر بھی لوگ جاتے تھے یہ سوچ کر کہ آلو کے پتلے کھانے میں کیا حرج, یعنی اب اس سے شاید یہ صحیح ترجمہ کیا یا غلط کیا, اس سے زیادہ اردو کیا بناؤں فرینچ فرائی, تو آلو کے پتلے کھانے میں کیا حرج, تو حرج یہ نکلا کہ وہ تیل کون سا تو یہ والی رکاوٹ تو ختم ہو گئی, جس کے نتیجے سے میکڈونلڈ جاتا ہوں بغیر گوشت والی چیز کھانے والے کے لیے تو جانا حلال ہو گیا, یعنی ان کے فرینچ فرائز, ان کے ملک شیک, ان کی ایپل پائی اور ان کے یہاں مچھلی کا برگر. پہلے تو یہ سب بھی آرام میں آ رہے تھے سوائے ملک شیک, لیکن اس سے کیا خلاصہ نکلا کہ کاری کسی کو ایسے میکڈونلڈ میں جاتے دیکھنے پر کہ جہاں کوئی حرام چیز بھی ہو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پہلے حرام کر رہا ہوں, کیونکہ نہ صرف یہ کہ متبادل چیزیں ہیں بلکہ مجھ سے پوچھیے اور لوگوں سے پوچھیے کہ مغربی دنیا میں جہاں 100% ہی حرام کا مسئلہ ہے, سارے مسلمان دیندار مسلمان بھی جاتے ملک شیک پینا ہے ختم ہو, خالی فرائز کھانا ہے ختم ہو, خالی ایپل پائی ان کی مشہور چیزیں, مجھے تو حق بھی ہے کہ میں ان چیزوں کا نام لینے کی بنیاد پر کچھ پیسے بھی طلب کر سکتا ہوں ان لوگوں سے آپ سے نہیں. اب مسئلہ سنیے کہ جو دوسرا حصہ آیا مسئلے کہ واقعاً جو خوش جیلوں استعمال کر رہے ہیں تو خالی جانا وہاں بیٹھ کر کسی کو اپنے دودھ سے کھاتے پیتے دیکھا اس سے یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا. جو حرام والا ریسٹورانٹ ہے اس کی بھی بات, لندن ہے, امریکہ ہے, سنگاپور میں تو حلال, لیکن باقی جتنے بھی یورپین ممالک, لیکن وہاں جہاں پر گوشت والا برگر کھاتے کسی کو دیکھ کر کے پہلے خود ہمارا دل جا رہا ہے, دوسروں کی بات چھوڑی اپنی بات پر بطور مثال کہہ رہا ہوں, ورنہ میرا ایک تجربہ اور وہ یہ ہے کہ کھیلوں کے جو بند کباب ملتے ہیں ان کا ذائقہ میک ڈونلڈ کے برگر سے بہتر, خیر وہ ایک الگ بات ہے, ارے کی اپنی اپنی پسند. اب بات یہ آ رہی کہ گوشت, گوشت کے سلسلے میں تین باتیں سنی. پہلی بات, اگر ایک مسلمان ملک گوشت مل رہا اور ہمیں پتا ہے کہ یہ کسی کافر ملک سے لایا گیا, پتا ہے کسی کہتے ہیں یا 100% ہی یقین ہو یا 90% اطمینان ہو یا 75% نہیں چلے, مسلمان ملک, مسلمان ملک میں گوشت ہمیں ملا, یہ نہیں پتا, نہیں یہ پتا کہ یہ کافر ملک سے آیا اس کا الگ مسئلہ, یہ پتا ہے کہ مسلمان ہی کے پاس سے آیا الگ مسئلہ, کچھ نہیں پتا, گوشت نظر آیا کہیں کچھ نہیں پتا کہاں سے لایا گیا, لیکن ملک مسلمان, کمپنی چاہے کافروں کی ہے چلانے والے مسلمان, یہ سب فرنچائز ہو کے مانا جائے, لیکن اگر 90% خبر آ گئی مسلمان ملک یا اس سے زیادہ کہ یہ کسی کافر ملک سے آیا تو یقیناً گوشت کا کھانا حرام اور برا, لیکن اب لیکن بھی اور بھی کافر ملک سے آیا ہی ہمیں پتا چل گیا تو یہ حرام, لیکن اگر کوئی مسلمان یہ ذمہ داری سے کہے, ذمہ داری کر سکتا ہے میں ذمہ داری دیتا ہوں کہ یہ حلال آیا مسلمان کافر ملک سے لیکن میں حلال کر کے لایا یا میں نے حلال کر کے منگوایا, وہ ذمہ داری لے تو یقیناً اس مسئلے میں ایک مسلمان کی گواہی چل جائے گی چاہے وہ غیر عادل کیوں نہ ہو, اور اس کا شریعت کا نام اس صاحب یت کی گواہی قبول ہے, صاحب یت کو عادل یا سفا ہونا ضروری نہیں, ایک ہوتی ہے باہر کے کسی آدمی کی گواہی, اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے خمینی کے نزدیک عادل اور ہمارے خود کے نزدیک قابل بھروسہ, ایک ہے جس کے ہاتھ میں گوشت وہ کہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ حلال, آپ پر ماننا واجب نہیں, جیسے اگر تو عادل کہہ دے کپڑا پاک کرنے کا پاک ہوگا پھر بھی ہم اس کو استعمال نہیں کر, جائز چیزوں میں تو مرضی کرے, لیکن مسئلہ یہ کہ اس کی گواہی قبول, یہ کوئی عید کی جان لات کا مسئلہ نہیں, دونوں میں دونوں صورتوں میں پھنس گیا, گواہی صحیح ہے تو روزہ رکھنا حرام, گواہی غلط ہے تو روزہ رکھنا واجب, یہ تو نہیں, اس نے کہا یہ گوشت تو میں آپ کو کھلا رہا ہوں میں کہتا ہوں حلال, اس کا نام گواہی نہیں, اس کا نام ہے صاحب یت, صاحب یت کا مسلمان ہونا کافی, چنان غیر عادل ہے مگر ہے مسلمان, قابل بھروسہ بھی نہیں مگر ہے مسلمان, یا ان فرقوں میں ہے جنہیں مسلمان مانا گیا ہے, آفر خانی بوری اور اس طرح, مرد ہونا بھی ضروری نہیں عورت, چنانچہ جو آپ مسئلے نجاست طہارت سے سنتے کہ گھر کی ماسی کو آپ نے کپڑے دے دیے, اس نے کہا میں نے پاک کر لیے, صاحب میں گیا تھا اس لیے تھا. وہ اس سے پوچھئے کہ توضیح کے مطابق پاک کیے کہ نہیں, تو اسے بے ہوش ہو جائے گی, توضیح کہتے کسے. لیکن پھر بھی لیکن اگر پاک کیے ہیں ماسی, وہ نہیں کہہ رہی ہے میں نے پاک کیے, گواہی دے رہا ہے کوئی اور آدمی. اگر گواہی دینے والا معاملے سے باہر, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یا قابل بھروسہ. تو تیسرا مسئلہ وہ بھی سب, جب آپ کو یقین ہو جائے کہ کافر ملک سے گوشت لایا گیا, یقین ہو جائے, مگر صاحب یز مسلمان ہے, چاہے بے دین مسلمان ہے چاہے لاپرواہ مسلمان ہے, لیکن صاحب یز خود اس ہوٹل کا مالک وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تحقیق کر لی یہ حلال, تو آپ کے لیے شرن اس کو حلال سمجھ لینے کی اجازت. پھر بھی کوئی نہ کھائے تو کوئی حرج نہیں. اگر میک ڈونلڈ کا برگر کھانا واجب ہوتا تو مسئلہ مشکل, جائز. لیکن جائز اسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا کہ شرن گواہی ہے, ٹھیک ہے پاک ہوگا, میں نہیں کھا رہا ہوں, مگر وہ دوسرے کو روک نہیں سکتا. تو تین صورتوں میں دیکھی ہے کہ میک ڈونلڈ کس شرط سے پورا اتر رہا ہوں. بعض لوگوں کے لیے پہلی شرط, ہمیں پتہ ہی کہ یہ کہاں سے گوشت آیا, ان کے لیے تو بالکل جائز. بعض کے لیے تیسرا مسئلہ بنے گا کہ کافر ملک سے آیا مگر صاحب یت یعنی چیز کا مالک کہہ رہا میں تحفظ کر کے لایا ہوں, چنانچہ میں نے سنا بھی ہے کہ وہاں پہ اس قسم کے اعلانات لگے ہیں کہ یہ حلال ہے حلال ہے. سنا جانے کا موقع نہیں میرا, لیکن جن لوگوں کے لیے یہ کہنے کے لیے کہ پتا ہے کہ یہ گوشت کافر ملک سے آیا, پتا معلوم ہے, مگر صاحب یت کی گواہی ہے, وہ عمل کر سکتے. اور کچھ لوگوں کے دوسرا بھی مسئلہ کہ وہ کہیں گے کہ یقیناً گوشت باہر سے آیا مگر کافر ملک سے کہاں آیا, اس لیے کہ یہ تمام کے تمام امریکن چیز انہوں نے اپنا ایک سلاٹرنگ ہاؤس کویت میں بنایا ہے اور ایک مصر میں بنایا ہے, یہ تو معلوم. اور تمام تو میں نے کہا اکثر فاسٹ فوڈ کی چیز مشترکہ ایک پروجیکٹ شروع کیا جو اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے سرمایہ سے شروع ہوا, ایک کویت میں ہے ایک قاہرہ میں, اور وہاں سے آنے والا گوشت مڈل ایسٹ اور مسلمان ملکوں کو سپلائی ہوتا. لیکن میکڈونلڈ اس پروجیکٹ میں شامل ہے, کے ایف سی اس میں شامل ہے, ہارڈیز ایک چین ہے جو پتا نہیں حال کے لیے اس نے منع کر دیا, اس نے کہا ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے, ہم اپنا گوشت امریکہ سے منگوائیں. چونا ہارڈیز وہ آتے ہیں اس کیٹیگری کافر ملک سے گوشت آ رہا, اس میں بھی اگر مسلمان فرینچائز کے ریسٹورینٹ کا مالک ذمہ داری لے لے گا تو آپ نے سنی ہے. لیکن ابھی ان ملکوں کے بارے میں اتنا پتا ہے کہ گوشت باہر سے آ رہا ہے پتا, لیکن کہاں سے آ رہا 50% سے زیادہ چانس ہے کہ اسلامی ملک سے آ رہا, وہ تو بالکل حالات. اور اگر پتا بھی چل جائے کہ امریکہ سے آ رہا ہے تب بھی آپ نے مسئلہ سن لیا, شریعت ہاں یا نہ یہ جواب نہیں دیتی, کہتی ہم نے دونوں پہلو بتا دیے, اگر کچھ نہیں پتا تب بھی حلال. یہ پتا ہے کہ باہر سے آ رہا لیکن یہ نہیں معلوم کہ باہر مسلمان ملک سے یا کافر ملک سے, تب بھی حلال. یہ پتا ہے کہ مسلمان ملک سے آ رہا تب بھی حلال. یہ پتا ہے کافر ملک سے آ رہا لیکن مالک کہتا ہے کہ میری ذمہ داری میں حلال لا رہا ہوں, تب بھی حلال. صرف ایک صورت سے حرام ہو کہ یہ پتا چل جائے کہ باہر سے آیا اور کافر ملک سے آیا اور وہ ذمہ داری بھی نہیں لے رہا, چھپ بیٹھا, نہ حلال کہتا ہے نہ حرام کہتا. یہ تین شرطیں پوری ہوں تو یہ سب حرام مقبول ہے. اب آئیے 81 منٹ ہو گئے, آخری بات عرض کروں, آج بھی سوال و جواب کا موقع نہ رہے گا اس لیے کہ 10-15 گھنٹے کا ہو جائے گا. اب آئیے اصل مسئلہ جو پوچھا گیا, یہ تو پوچھا ہی نہیں گیا, پوچھا یہ گیا کہ روکنا واجب ہے کہ واجب نہیں. اس کا جواب بڑا عجیب لیکن بالکل لاجیکل ہے. یہ ویسے ہی سوال بنتا کہ جیسے ہم اگر کسی سے پوچھیں, بلکہ پہلے زمانے میں پوچھا جاتا تھا کہ یہ بتاؤ خود پانی کتا پی لے اور کتا پیشاب کر دے, ان میں سے زیادہ بڑی خرابی کیا؟ ہر ایک کہے گا پیشاب کر دے یہ زیادہ بڑی خرابی, کتے کا پیشاب پی لے خرابی ہے لیکن چھوڑی. ہم جواب دیتے تھے لیکن سنو, شریعت کہتی ہے کہ اگر بالکل خود پانی کتا پیشاب کر دے تو وہ پاک رہے گا, تم بھی پی سکتے ہو, کتے کا پیشاب نہیں وہ پانی جس میں پیشاب ہوا, وضو کر سکتے ہو, غسل کر سکتے ہو. لیکن اگر کتا پی رہے پانی تو یہ نجس ہو گیا, نہ وضو صحیح, نہ غسل صحیح, نہ ہاتھ لگانا صحیح. اب ذرا صحیح چونک جاتا ہے آدمی کہ یہ کیا بات ہو کہ یہ گھوٹ پی لے تو نجس اور پیشاب کر کے چلا جائے تو پاک. جواب ملتا ہے کہ شریعت کے اصول یہی کہتے کہ کور پانی اگر کور سے کم ہو جائے تو نجس سے ملتے ہی نجس ہو. جیسے ہی کتے نے پانی پیا پانی کم ہوتا, چنانچہ اس کا منہ لگا اور وہ پانی نجس. پیشاب کرنے سے کور پانی کم نہیں ہوتا, بڑھ جاتا. اور کور پانی جب تک کہ کور رہے رنگ بھو اور مزہ نہ بدلے تو وہ نجس نہیں. یہی سوال, یہ سوال دوسرا سوال, ایک آدمی بے نمازی ہے, نماز پڑھنے پر تیار نہیں ہوتا, اور ایک پکا نمازی ہے. فجر کی نماز کا وقت قضا ہو رہا, شرن اس میں سے کس کو جگانا بہتر ہے؟ ہر ایک کہے گا بھائی جو نمازی ہے بیچارہ, اس کی نماز چھوٹ جائے گی تو اسے افسوس بھی ہو, اسے جگائی. جواب ہے کہ نہیں, جو باقاعدہ پابند نماز ہے اس کو مت جگائی. جگا دیں گے حرام نہیں ہے لیکن آپ کی ذمہ داری نہیں, اور جو نماز نہیں پڑھتا اسے جگائی. اس لیے کہ اگر کوئی آدمی, اب دیکھیں یہ جملہ یاد رکھیے بہت کام آئے, اگر کہ یہ جملہ توفیق امر بالمعروف کی دوسری شرط ہے, دوسری شرط, مگر لوگ اتنا پڑھتے کہا. اگر کوئی آدمی کوئی گناہ کر رہا اور گناہ کو گناہ سمجھ کے کر رہا اسے روکنا واجب, اور اگر کوئی آدمی گناہ غلط فہمی میں کر رہا اگر اسے بھی پتا چل جائے یہ گناہ ہے تو وہ رک جائے, غلط فہمی میں گناہ کر رہا اسے روکنا واجب نہیں. الا کہ ایسا گناہ جو اسلام کی نگاہ میں ختم کرنا ضروری, جیسے اگر کوئی آدمی مومن با عمل اس لیے قتل کر رہا ہے کہ وہ اسے سلمان رشدی سمجھ رہا ہے, اب گناہ سمجھ کے نہیں کر رہا عبادت سمجھ, تو اصل مسئلہ ہے کہ ایسے آدمی کو روکنا واجب نہیں. اگر یہاں اکلے مومن اللہ کو پسند نہیں چاہے کسی بھی نیت سے کیا جائے اسے روک دیجیے. کوئی آدمی اپنی سگی بہن یہ سمجھ کے شادی کر رہا کہ یہ میرے لیے نامحرم, اسے نہیں پتا کہ اس کے ابا جان کبھی لندن گئے تھے تو وہاں بھی ایک بیٹی پیدا کر کے آئے. کبھی کبھار, ابھی پاکستانی فلم کی اسٹوری صحیح لیکن مسئلہ شرعی بھی, کبھی کبھار یہ لڑکا اور لڑکی اس طرح ملے کہ اجنبی سمجھ ہمیں پتا. تو اب یہ لڑکا جس لڑکی سے شادی کر رہا ہے گناہ کی نیت سے نہیں کر رہا, یہ سگی بہن اس لیے کر رہا نہیں, وہ تو اچھی نیت سے کر رہا, پھر بھی روکنا واجب, کیونکہ محرم کے ساتھ اس دیوالی تعلقات اللہ کو ناپسند. لیکن ایک آدمی شراب کو شربت سمجھ کے پی رہا, ہمیں پتا ہے کہ اگر اس کو بتا دو کہ شرابے نہیں پیے گا اسے روکنا واجب نہیں. ہاں بہتر ضرور ہے, بہتر اس لیے کہ اس کو بعد میں اذیت نہ ہو, اس کی وجہ سے بہتر, لیکن واجب نہیں. اور ایک آدمی شراب کو شراب سمجھ کے پی رہا اسے روکنا واجب, جب تک نہیں آنے من کر کے مرحلے چلتے. تو یہ ایک عجیب مسئلہ لگتا ہے لیکن آئے بالکل مطابق ہے. آپ بولا تھا کیا جو آدمی گناہ سمجھ کے کر رہا اسے روکنا واجب, اور جو آدمی گناہ کو غلط فہمی میں کر رہا اسے روکنا واجب نہیں سوائے قتل اور عزت اور آبرو کے مسئلے کے, اور ایک آدھ جگہ مالی مسئلے کے. ایک آدھ جگہ ادھر تفصیل کہ ایک آدمی 1,000 روپے یہ سوچ کے کسی اور کو دے رہا ہے کہ میرا پیسہ, ہمیں پتا پیسہ زہر کا, وہاں روکنا ہے اس لیے کہ مال مومن کو بچانا ضروری. لیکن عام حالات, ایک آدمی گانا سن رہا ہمیں پتا ہے یہ 100% گانا, مگر سننے والا یہ سمجھ کے سن رہا ہے کہ یہ گانے کی ڈگری تک نہیں پہنچا, اچھی آواز ہے گانے تک نہیں پہنچا, اسے روکنا آپ کے واجب نہیں, بلکہ بعض جگہوں پہ تو جائز بھی نہیں. شراب بیچ میں آ گئی, اصل جملے میں یہ واجب نہیں ہمیں روکنا. کوئی آدمی نجس کھانا کھا رہا, یہ تو مسئلہ آپ توسیع میں بھی لکھا, نجس کھانا کھا رہا ہمیں واجب نہیں اسے روکنا, اگر ہم کھلا رہے ہیں تو ہم پر واجب. تو یہ ایک الگ مسئلہ بنا ایسا تقریر میں آئے گا تفصیل کے ساتھ. تو خلاصہ یہ جو آج اس نیت سے میں ڈونلڈ جا رہا جو اسے پتا ہے کہ یہ حرام, اور پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میں حرام ہی کے لیے تو جا رہا ہوں, اگر حلال برگر کھانا دے تو پوری بندر روڈ پڑی ہے ٹھیلے والوں, 1:30 بجے سے 2:30 بجے تک یہ ٹھیلے والے راستہ روکے, میں اتنا فاصلہ طے کر کے گیا اس لیے کہ مجھے آرام کھانا اسے روکنا واجب ہے یا وہ تک امر بالمعروف میں گنجائش ہے. اور ایک آدمی اپنی جگہ یہ یقین کر کے جا رہا کہ میکڈونلڈ کے برگر ان چار مسئلوں میں آتے ہیں جو حلال یا مجھے بتانے یا مسلمان ملک سے آیا یا صاحب یا گواہی دے ہمارے لیے اس کو روکنا واجب نہیں بلکہ بعض حالتوں میں اچھا بھی نہیں. تو اب یہ جو سوال ہے اول آپ کے سوال کا جواب تو غلط یعنی نہیں کہ آپ کو بھی 70% ابھی خبر ملی اس پہ تو کچھ ذمہ داری ہی آپ کی نہیں بلکہ ذمہ داری ہے کہ دوسروں کو نہ روکے لیکن یا اگر روکنا چاہے تو یہ کہتے روکے کہ بھائی پورا مسئلہ تو پتا نہیں لیکن اچھا کیا ضرورت ہے وہاں جانے یہ جملے کہیں یہ مت کہیے کہ حرام ہے گناہ لیکن اگر آپ کو 100% یہ خبر بھی مل جائے تب بھی جانے والے کو دیکھیے جو گناہ کی نیت سے جا رہا وہ لوگ ان کو روکنا واجب اور جو غلط فہمی یا اپنے مسئلے سے فائدہ اٹھا کے جا رہا کہ جی ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ لائبریری میں جائے ان کو روکنا واجب نہیں غالباً جن کو روکنا واجب ہے آپ پر وہ روکیں گے نہیں اور روکیں گے وہی جن کو روکنا واجب نہیں چنانچہ جب آپ اس جملے پہ ذرا غور کرتے رہیے اور آج کا درد ختم یہ اعلان گزشتہ تقریر کا تھا پھر سن لیجیے اور وہ یہ کہ تقریر سوال و جواب سمیت 1.5 گھنٹے سے زیادہ